السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی الف الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن ادله فهو البعید الترید يعلم ما ظهر وما بطن وما خفی وما علن. الصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا جہاں ہمیں بول ہے بالا امام احمد رضا خان کا. کوئی ہے حجت الاسلام کوئی ہے مفتی اعظم. کوئی ہے حجت الاسلام کوئی ہے مفتی اعظم یہ اونچا خاندان کس کا امام احمد رضا خان کا. کوئی صدر الشریعہ ہے کوئی صدر الافاضل ہے. کوئی صدر الشریعہ ہے کوئی صدر الافاضل ہے یہ فیضان نظر کس کا امام احمد رضا خان کا. درود پاک پڑھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی یہ بابرکت اور متبرک اور معزز محفل و مجلس حضور سیدنا آل الرحمن ابو البرکات محی الدین جیلانی المعروف سرکار مفتی اعظم عالم اسلام حضور سیدنا مصطفی رضا خان رحمہ اللہ کے اور آپ کے ذکر مقب اور آپ کی علمی خدمات آپ کی سماجی خدمات اور دین کی نصرت و اعانت کے لیے دین کی ناموس و عزت پہ کے حوالے سے جو آپ کی ایک عبقری خدمات ہے جو ایک زمانہ رکھتی ہے ایک پورا دور رکھتی ہے آپ کی خدمت مبارکہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے حلقہ علم و ارادت اور عرفان سے خوشاچی جو افراد محبین معتقدین مریدین متوسلین ہیں الحمدللہ وہ تمام ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے مناقب و فضائل اور آپ کی ذکر کرامت و ابقریت کو ذکر کرنے کے لیے جمع ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں سرکار مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ کے تمام مریدین کو جو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور والہانہ جذبات کے ساتھ آنے والی امت کو، اہل سنت کے نوجوانوں کو اس عظیم ہستی کے مقام سے، تعارف سے آشنا کرانے کے لیے تسلسل کے ساتھ عرس پاک کی اس بزم اور اس مجلس کو منعقد کیے ہوئے ہیں، جس میں میں بالخصوص جناب محمد اشرف گوڈیل صاحب، جناب محمد مناف صاحب، محمد امین مکی صاحب، زبیر مکی صاحب، یہ تمام جو اس پروگرام کے بانیین اور داعین میں سے ہیں، جن کی توسط سے یہ اختر خود اس میں شامل ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین بہترین جزا اس مبارک ذکر کے انعقاد پر ان بزرگوں، ان دوستوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے. اور میں اپنی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ذکر مناقب کے لیے ناچیز کا انتخاب کیا، ورنہ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام شہزادہ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ کے ذکر و مقام کو بیان کرنے کے لیے ایک نہیں ایک زمانہ موجود ہے. لیکن یہ حصہ جو مجھ جیسے چھوٹے شخص کے ہاتھ پر یا میرے لیے آیا، تو یہ میرے لیے انتہائی سعادت اور عزت اور دنیا و آخرت کے لیے سرفرازی اور کامیابی کی ایک نوید ہے. اور اس سعادت کو حاصل کرنے پر میں ان تمام دوستوں کا، ان بھائیوں کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ سے پہم اصرار کر کے یہ حکم دیا کہ اس عرس میں آپ گفتگو کریں. تو یقیناً یہ تو میرے لیے سعادت ہے. اور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینا ایک شخص کی ثقات اور سلامت، اور آپ کا نام لینا ہی ایک شخص کی امانت و دیانت اور اس کی ثقات اور درستگی کا ثبوت ہے. تو میں اس بات پر بھی اپنے ان دوستوں کا بے حد مشکور ہوں. ہمارے معزز مہمان یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، بالخصوص یادگار اسلاف حضرت قبلہ، ہمارے بہت مشفق بزرگوں میں سے. اور جب ان کا نام مبارک آتا ہے تو ہر سنی کا دل محبت سے بھر جاتا ہے. وہ شخصیت جس نے پوری زندگی اسلاف کا ذکر کیا، اور میں جس طرح کے زمانہ طالب علم میں بہت کم عمر تھا، لیکن ہمیں خانوادہ اعلی حضرت سے جن ہستیوں کے ذریعے انسیت اور محبت آئی ہے، ان میں ایک بہت بڑا نام محسن ملت، محسن فکر امام احمد رضا، ترویج فکر امام احمد رضا کے اپنے دور کے بہت بڑے داعی حضرت قبلہ شوکت رضا خان نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے، شہزادے، صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ فرحد الحسن رضا خان صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ، آپ بھی تشریف لائے ہیں. میں آپ کو اس بزم میں آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ کے والد گرامی نور اللہ مرقدہ کے درجات کی بلندی کے لیے ہم تمام یہاں پر دعا گو ہیں کہ ایک وقت انہوں نے گزارا، اور جس شرافت کے ساتھ، جس امانت کے ساتھ اور جس دیانت کے ساتھ انہوں نے اپنے اسلاف کے ذکر پر، ان کے افکار پر پہرا دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت قبلہ مولانا شوکت رضا خان نور اللہ مرقدہ پر اللہ کا ایک بڑا فضل تھا کہ وہ اعلی حضرت کے فکر کے ایک امین تھے، اور جہاں وہ گئے وہاں پر اعلی حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی فکر کی خوشبو کو انہوں نے پھیلایا ہے. اللہ رب العالمین جل والا ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور تمام سرکار مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کے خلفاء کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرمائے. اور جو آپ کے معتقدین اور ایک سنت سے ہم جیسے چھوٹے لوگ جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں، اللہ رب العالمین آخری ہچکی، آخری سانس تک ہمیں آپ کے دیو نظریات، آپ کی دیوی تعلیمات جو دراصل اہل سنت کی اصل تعلیمات ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اصل تعلیمات ہیں، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں کامل متمسک کرے، متعلق کرے. اور اس حوث والی دنیا جہاں پر لالچ میں، مال میں اور منصب اور عزت کے حوالے سے بندے اپنے نظریے تبدیل کر دیتے ہیں، حالات تبدیل کر دیتے ہیں، اپنے افکار کے اندر کمزوری پیدا کرتے ہیں، سب کچھ جان کر اللہ رب العالمین نحوست سے ہمارے دامن کو محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اور قیامت تک ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین ایسے صالحین، ایسے سچوں سے کہ جو ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہونے کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی نسبت کو واثق کرنے کی جو باہر دلیل یہ شخصیات ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ دل و جان کے ساتھ اور دین کی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ جڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ، شہزادہ اعلی حضرت ایک دور کا نام ہے، ایک زمانے کا نام ہے۔ آپ کی شخصیت اپنے کمالات کے اندر اتنی جہتیں رکھتی ہیں کہ اگر اس کا ایک سرسری میں مطالعہ کیا جائے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا کمال اور کیا مقام عطا فرمایا تھا۔ میں صرف چند باتیں مبالغتاً نہیں بلکہ مبالغہ حق کی صورت میں ابھی چند باتیں آپ سنیں گے، میں آپ کے تفقہ کے حوالے سے، آپ کی حدیث کے حوالے سے، فہم حدیث کے حوالے سے، تسلب دین کے حوالے سے، دین کے امور پر استقامت کے حوالے سے، دین کے تمام معاملات پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جانا، اور صحابہ اکرام کی جو ایک شان تھی کہ لا یخافون لومۃ اللائم، قرآن نے سورہ المائدہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی تھی کہ ہم آپ کے بعد ایسی جماعت لے کر آئیں گے، وہ جماعت آپ کے مشن میں اس قدر مخلص اور اس قدر صائب اور آپ کی امانت کی اس قدر امین ہوگی کہ ان کی شان یہ ہوگی ایک شانوں میں سے کہ لا یخافون لومۃ اللائم، کہ دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کی اتباع کے لیے اگر کوئی شخص انہیں ملامت بھی کرے گا تو وہ کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت پر توجہ نہیں کریں گے بلکہ اللہ اس کی رضا اور اللہ اس کے رسول کی رضا ہی ان کے لیے سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑا انعام ہوگا۔ یہ اپنے درجے کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ کے بعد دیگرے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرمایا، اس میں اواخر کے اندر اور ماضی قریب میں ایک سب سے بڑی عبقری شخصیت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ جیسی شخصیات کا امت میں ہونا ہی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی شخصیات کا دین کے تحفظ کے لیے پیدا کرنا، یہ واضح دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرکار کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے جو سلسلہ چلایا ہے اور آگے بیان فرمایا ہے، ان میں ایسی ہستیاں ہیں کہ جن سے وہ کام لیا گیا ہے جو نبیوں سے لیا گیا ہے۔ اپنے دور کی وہ ہستیاں کہ ایک ایک شخص نے لاکھوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی چراغ کو روشن کیا، لاکھوں لوگوں کے سینوں کے اندر کفر کی تاریکی کو ختم کر کے اللہ کے عرفان کے نور کو روشن کیا، جو انبیاء اکرام کا طریق تھا، جو ان کا ترس تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العالمین نے انہی کے تدبوں میں اور انہی کے اتباع کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے خلفاء اور ان کے نائبین، یہاں تک کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی کہ جنہوں نے دین کے محاذ پر پہرا دیا اور گمراہی سے لوگوں کو بچایا اور صراط مستقیم کے ساتھ ان کو واصل کیا۔ اتنی ایک شخص کا کام اتنا عظیم کہ شر سے لے کر غرب تک لوگوں کے دلوں کے اندر دین کی محبت کا قائم ہو جانا، دین کا غلبہ آ جانا، دین کو غلبہ مل جانا، لوگوں کے لیے حوث اور نفسانیت کا پیچھے رہ جانا، اور اس دنیا کے حوث والے ماحول کے اندر اللہ رب العالمین جل والا کی رضا کو پانا، یہ نبوی امور میں سے ہوتے ہیں، یہ نبوی کام میں سے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین جل والا حضرات انبیاء کرام کے تتبوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہی عظیم شخصیت ماضی قریب کے اندر سرکار مفتی اعظم عالم اسلام حضور مولانا مصطفیٰ رضا خان نور اللہ مرقدہ کی شخصیت ہے، اور قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کیا۔ میں اس پر تھوڑا سا اشارہ قرآن کریم کا دے کر آگے چلنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی مبارکہ کی طرف۔ آپ کے چند فتاوے میں پڑھوں گا، اس سے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ یعنی تحقیق کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ محض عقیدت ہے کہ جس میں ہوا میں بات کی جا رہی ہے، نہیں، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو کمال اور مقام عطا فرمایا ہے، جس طرح کہ ابھی زبیر بھائی حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کا کلام پڑھ رہے تھے کہ جو اپنے وقت کا صدیق تھا ملتا نہیں، واقعتاً کہ وہ صداقت، وہ امانت اور وہ عدل مزاج کا جو اللہ رب العالمین ان کاملین کا تتبع کے اندر آنے والی امت کی تربیت کے اندر عطا فرماتا ہے، وہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کو وہ ملا ہے، کہ یقیناً یہ جملے مبالغہ نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے کمالات کے بہترین موضوع اور اس کے رخ کی بہترین پہچان ہے۔ جو اس منقبت کے اندر ذکر کیے گئے. قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ فاطر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر یہ آیت اتاری کہ دین کا کام آگے کیسے چلے گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار مقدسہ میں تشریف لے جائیں گے تو قرآن کا تحفظ کیسا ہوگا؟ قرآن کے ذریعے بیان کیے جانے والے نظریات، وہ حقائق، وہ تعلیمات، اصل مقصد بھی یہی ہے علماء کا، مشائخ کا، اس کا تحفظ کس طرز پر ہوگا، کس رنگ پر ہوگا، کس چلن پر ہوگا، کس ڈھنگ پر ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ آیت کریمہ میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ جیسے کہ دیگر کئی آیات ہیں جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام وجاہت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو تسلی دیتا ہے. جیسے صحابہ اکرام کی جماعت کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری پردہ فرمائیں گے اور مزار مقدسہ میں تشریف لے جائیں گے تو یہ دین کا بار کن کے کاندھوں پر جائے گا؟ جو شیطانی قوتیں، طاغوت کی قوتیں سامنے کھڑی ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ بظاہر اگر یہ نبی پاک پردہ فرماتے ہیں تو آگے یہ سلسلہ کیسا چلے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کے حوالے سے سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو گھبرانا نہیں. یعنی خطاب یہاں پر حضور سے کیا جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور کے ذریعے تمام اہل ایمان سے کیا جا رہا ہے کہ اس پر گھبرانا نہیں. فرمایا کہ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیں اور کچھ لوگ اس بات کی وجہ سے دین سے پھر جائیں معاذ اللہ، تو گھبرانا نہیں، اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا اس دین کی نصرت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اسی نہج پر حفاظت کے لیے جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے، اس تتبع کے اندر حفاظت کے لیے لائے گا کہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ ان سے پیار کرے گا اور وہ اللہ سے پیار کریں گے. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے، غلبہ دین کے لیے، احیاء دین کے لیے، دین کے ارتقائی مراحل کے لیے، وہ لا یخافون لومت اللائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبرائیں گے نہیں. اور ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ اہل ایمان پر انتہائی قریب ہوں گے اور اہل کفر پر انتہائی شدید ہوں گے. یہ آیت کریمہ خلفاء راشدین سے متعلق ہے. اور یہی ترتیب اس طرح کے سورے دوسرے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہوا تھا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں محبوب آپ سے کہ آپ کی امت کو خلافت دیں گے، جس طرح پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی. اور ان کی خلافت کی دلیل یہ ہوگی کہ ان کی خلافت کے اندر دین مستحکم ہوگا، جو خوف ہے وہ امن میں تبدیل ہو جائے گا. جو لوگ ڈر ڈر کے دین کا نام لے رہے ہیں ایسا نہیں رہے گا، بلکہ علی الاعلان سر اٹھا کر وہ دین کا نام لیں گے. یہ اصل تکمیل تو خلفائے راشدین پر ہوئی، چار یاروں پر ہوئی، حضرات اہل بیت پاک پر ہوئی، لیکن تتبع کے اندر یہ دور آگے چلتا گیا سرکار امام اعظم کی صورت میں، سرکار غوث اعظم کی صورت میں، اور یہ چلتے چلتے اپنے دور پاک کے اندر فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی صورت میں، سرکار مفتی اعظم ہند کی صورت میں، اور آج کے دور میں سرکار تاج شریعہ کی صورت میں، کہ جس کے ذریعے جو شخصیات نہیں رہتی پھر وہ دین بن جاتی ہے. وہ کسی فرد کا نام نہیں ہوتا، ذرا توجہ سے سنیے، وہ فرد کا نام نہیں ہوتا، وہ فرد پھر فرد نہیں رہتا، وہ دین ہو جاتا ہے. کہ اب حق کا معیار اور حق کی شناخت اس بندے سے ہوتی ہے، حق کی تشریح اس بندے سے ہوتی ہے. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ تو سب پڑھ رہے ہیں جو چلا آ رہا ہے، لیکن واقعتاً اسے نماز کی حرمت ہے، واقعتاً اسے ایمان کی چاشنی ملی ہے، تو اس کا فیصلہ اور سجدہ اور رکوع کی قبولیت پھر ان شخصیات پر ہوتی ہے کہ اگر ان عبادات کے ساتھ، ان ہستیوں کا ادب اور تعلق اس کے ساتھ ہے تو سمجھ جاؤ یقیناً اسے نمازوں کا عرفان مل چکا تھا. یہ شخصیات کسوٹی بنتی ہیں، معیار بنتی ہیں. جس طرح حدیث پاک کے اندر صحابہ کرام سے متعلق ہے، حضرت مولا مرتضیٰ سے متعلق ہے جامع ترمذی شریف کے اندر، کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کے اندر منافقین اور مومنین کو پہچانتے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے تھے، کہ جس کے دل میں حضرت ہم چلے جاتے اور جا کر دیکھتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے، مجمع میں سب داڑھی والے، پگڑی والے نظر آتے، فرق ہم نہیں کر پاتے کہ ہمارا کون ہے، غیر کون ہے، کیونکہ سب کی داڑیاں، سب مسجد سے نکل رہے ہیں، عبادات کا ظاہری صورت سب ایک جیسا ہے، لیکن قلبی طور پر اس عبادات سے اور اس کے ذریعے رب سے تعلق کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھرے مجمع کے اندر ہم حضرت مولا علی کی منقبت و شان بیان کرتے، جس کے چہرے کھل جاتے ہم کہتے یہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پر بہار نہ آتی ہم کہتے یہ منافق ہے. تو ایمان اور نفاق یہ دل کی صفت ہے، چہرے کی نہیں، کیونکہ یقین کا نام ہے. برائی پر یقین کرنا، معاذ اللہ، علیہ باللہ، یہ نفاق ہے، اور سچائی پر یقین کرنا یہ ایمان ہے. تو یقین مشترک ہے مثبت اور منفی کے اندر. درست چیزوں پر یقین کرنا یہ ایمان ہے، کیونکہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں، عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں، دونوں مترادف ہیں اور اس کا معنی تصدیق یعنی یقین ہے. بری چیزوں پر یقین رکھنا کفر و نفاق ہے، اور اللہ کی بتائی ہوئی حق چیز پر یقین کرنا اسی کو ایمان کہتے ہیں. اسی یقین کے کئی نام ہیں، یقین کہیے، ایمان کہیے، عقیدہ کہیے، یہ ایک ہی چیز ہے، تصدیق کہیے. تو تصدیق کسی چیز کی کرنا، کسی چیز پر یقین کرنا، یہ چہرے کی صفت نہیں ہے، یہ دل کی صفت ہے، یہ چہروں سے نظر نہیں آتی. تو جو چیزیں دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ ظاہر کیسے ہوتی ہیں، اور جو ظاہر ہو چکی ہیں نماز کی صورت میں وہ مقبول کیسی ہوتی ہیں، تو وہ اللہ والوں کی محبت اور تعلق سے ہوتی ہے. اس کے دوسرے طرز پر کہا گیا کہ قرآن کتاب اللہ ہے اور یہ رجال اللہ ہے. جب کتاب اللہ اور رجال اللہ مل جاتے ہیں تو ایمان کامل ہو جاتا ہے. یعنی قرآن تو سب نے پڑھا ہے، لیکن اس قرآن نے جن لوگوں کے لیے مقام اور عظمت بیان کیا، ان کی عظمت اس کے دل میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور اگر آ گئی تو پتا چلا کہ کتاب اللہ بھی اس کو مل گئی اور رجال اللہ بھی اس کو مل گئی. جس طرح کہ اہدنا الصراط المستقیم میں اگر آپ دیکھیں، ایک تفسیر اس کی قرآن ہے تو ایک تفسیر اس کی صحابہ ہے، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، علماء ہیں. تو یہاں پر علماء نے لکھا، جس طرح کہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے اس کی جب وضاحت کی تو بیضاوی کا جو حاشیہ ہے، جس کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، کیونکہ تفسیر بیضاوی صرف تفسیر نہیں ہے، یہ اصول ہے، قرآن کو سمجھنے کی اصول کی کتاب ہے. قطع نظر اس کے کہ وہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، ہر مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے کہ تاکہ فن تفسیر سمجھ میں آئے، قرآن کے معنی اور قرآن کے الفاظ سے استدلال سمجھ میں آئے. جس طرح گرامر فرقہ واریت میں تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ کسی بھی مکتبہ فکر کا شخص ہو وہ گرامر تو ایک ہی پڑھائے گا جو اس زبان کی ہے. کوئی بھی اسکول ہو تو اگر وہ انگریزی زبان پڑھ رہا ہے تو گرامر تو ایک ہی ہوگی، عربی زبان پڑھ رہا ہے تو چاہے اہل سنہ کے ادھر ہو یا ادھر ہو، کیونکہ جو اصول ہوتے ہیں وہ تفریق نہیں کرتے، کیونکہ اصولوں ہی پر تو حق اور باطل کو پرکھا جاتا ہے، اصول ہی پر حق اور باطل کو پرکھا جاتا ہے. تو اسی طرح ان اصولین کے اندر جو اصول کی کتابوں کے اندر تفسیر میں آتی ہے وہ تفسیر بیضاوی آتی ہے، جس کو تفسیر کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے اور فہم قرآن کے اصول پر بھی رکھا جاتا ہے. اس کا حاشیہ ہے علامہ لاہوری رحمہ اللہ کا، جس کو فاضل سیالکوٹی بھی کہتے ہیں، حاشیہ سیالکوٹی بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کو حاشیہ لاہوری بھی کہا جاتا ہے. علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ نے بیضاوی کی ایک اور شرح لکھی، یعنی تفسیر بیضاوی ناصر ملت الدین قاضی بیضاوی کی جو لکھی ہوئی ہے ساتویں صدی ہجری کی، اس کو آسان کر کے کہ اس کو مزید اس کے لیے فارمولے بنا لیے جائیں، اصول بنا لیے جائیں، تاکہ اصل چیز مزید سمجھ میں آئے. آپ بات سمجھ رہے میری؟ تو چہرے پر اجنبیت مت رکھیے گا، کیونکہ میں یہی بات کروں گا، کیونکہ بات جو ہے وہ سرکار مفتی اعظم ہند کی ہو رہی ہے. یہی مزاج ہے آپ پر بات کرنے کا، اور اسی کو سمجھ کر بندہ سمجھتا ہے کہ یقین اللہ رب العالمین نے روحانیت میں بھی آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، علم کے اندر بھی اللہ نے آپ کو ملکہ عطا فرمائی. علمی صلاحیت کیسی تھی؟ مختصر وقت ہے ہمارے پاس، کیونکہ لمبا درس نہیں ہوتا، لیکن ایک تمہید کے لیے کہ ہمارے اندر وہ جوش اور طلب پیدا ہو، تو آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے وہ حقائق جو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو قرآن و سنت کے ثمر ہیں، یہ تو نتیجے ہیں. پہلے قرآن و سنت کے ذریعے اس مزاج کو تو سمجھیں، پھر سرکار مفتی اعظم ہند آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. یہ تو بنیاد ہے، کیونکہ مسلمان کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے. درود پاک پڑھیے گا، یہ پنکھا بنا. میں بس بنیادی چند باتیں یاد دلا کر سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں جاؤں گا، کیونکہ یہ ان تقاریر کی طرح تو یوم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد شجرہ شریف اور منقبہ شریف کے سال لنگر پھر ہوگا. تو میں صرف یہ یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند ہوں ماضی قریب کے اندر، یہ پیدا ہوتے ہیں مختلف جگہ پر ہیں لوگ، لیکن ڈیوٹیاں ان کی ایک ہی ہوتی ہے. کوئی گولڑا میں پیدا ہوتا ہے، کوئی سرہند میں پیدا ہوتا ہے، کوئی خیر آباد میں پیدا ہوتا ہے، کوئی دہلی کے اندر پیدا ہوتا ہے، کوئی لاہور میں پیدا ہوتا ہے، کوئی بریلی شریف میں پیدا ہوتا ہے، کوئی بدایوں شریف میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ پیدا مختلف جگہ پر اللہ کے نیک بندے ہوتے، کام ایک ہی کرتے ہیں اور وہ عزت مصطفیٰ کا تحفظ ہوتا ہے. لہذا بزرگوں کو بانٹنا نہیں چاہیے. جس نے بزرگوں کے درمیان محاورے کے طور پر اس کر رہا بندر بانٹ کر لیا، اس کو مانوں گا اس کو نہیں مانوں گا، اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ آتے مختلف جگہوں پر کام ایک کرتے ہیں، اس لیے میرے امام نے کہا تھا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں، بول بالے میری سرکاروں کے. تو یہ شخصیات شخصیات نہیں رہتی، حق کی بات کر کے بارگاہ الہی میں ایسی مقبول ہوتی ہے کہ یہ دین بن جاتی ہے. اب دین ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ان کی سند سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ یہ دین کے امین ہوتے ہیں. جو ان سے جڑ گیا وہ دیندار ہوتا ہے، جسے ان کی محبت عقیدت حلقہ نہیں ملا وہ دیندار نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے اس لیے کہا تھا کہ دین تو نظر تمہیں جلدی آئے گا لیکن اس کا عرفان تمہیں نہیں مل سکتا. دین کا عرفان یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سچوں کے ساتھ جڑو. تمہارا سچوں کے ساتھ جڑنا ہی اس بات کی دلیل بنے گا کہ واقعتاً تم نمازی تھے. تمہارا سچوں کے ساتھ جڑنا ہی واقعتاً یہ بتائے گا کہ تمہارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ تھا، تمہارے دل کے اندر دین کی حرمت و عزت تھی. کیونکہ جس کے دل میں عزت دین ہوتی ہے وہ اسلاف کا اور بزرگوں کا باغی نہیں رہتا، اور جو بزرگوں کا باغی ہو جائے اس کے دین دل کے اندر اسلام کی عزت نہیں رہتی. اسی لیے تو آپ کسی ایک بندے کو سننے نہیں آ رہے ہیں، آپ دین کے ایسے فرد کو سننے آ رہے ہیں جو اپنے دور کے اندر دین کی شناخت ہے، دین کی علامت ہے. ان میں سے شخصیت سرکار مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ کی. قرآن کریم میں بھی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ہم اپنے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ثم اورثنا ہم خود وارث بنائیں گے. اللہ فرماتا ثم اورثنا پھر ہم وارث بنائیں گے، اورثنا ہم خود وارث بنائیں گے، ثم اورثنا الکتاب اپنی اس کتاب کا، ثم اورثنا الکتاب الذین نصطفینا من عبادنا ہمارے وہ بندے جن کو ہم چنیں گے انہیں اپنے اس دین کا وارث بنائیں گے. اور اسی سے سرکار کا وہ فرمان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے دین کے علماء جو ہیں وہ میرے دین کے وارث ہیں، یعنی میرے انبیاء کے وارث ہیں. تعلیم سے مراد انبیاء نے جو تعلیم دی ہے اس پر وہ پہرہ دینے والے ہیں. میرے دوستو، سرکار مفتی اعظم ہند کی اگر بندہ زندگی پڑھتا ہے کہ کروڑوں آپ کے مریدین ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے ماضی قریب کے اندر، اوپر سے اگر دیکھیں تو بالکل آخر، اور اپنے ہم دور سے دیکھیں تو بالکل قریب. ایک شخصیت سے اللہ نے دین کا اتنا کام لیا اور ان کے ذریعے عرفان و نور ہدایت کو اتنا پھیلایا، تو پھر یہ کہنا پڑے گا یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہو. یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کے لیے ایسی ہستیوں کو پیدا کیا، کیونکہ پھر کوئی نبی آئے گا نہیں، دین کی حفاظت ایسے لوگ کریں گے. اب دیکھیے جس طرح کہ مرزا ایک جگہ بکواس کر رہا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ جو دین کی خدمت کرتا ہے بہت زیادہ اسلام پھیلاتا ہے وہ نبی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا اگر یہ اور کہ جو فنافر رسول ہوتا ہے، جو فنافر رسول ہو جائے، حضور کی محبت میں گم ہو جائے، وہ نبی بن جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں حضور کا کون سا غلام فنافر رسول نہیں ہے. تو یہ قادیانی اس طرح لوگوں کو غلط پروپیگنڈا، ان کے بڑے بڑے استدلال ہوتے ہیں، اور خود مرزائیوں کو یہ بات پتا نہیں ہوتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ایسی لوگوں کو غلط باتیں کر کے جناب جو ہے کہ وہ بہت بڑا باغی بناتے ہیں. لیکن یہ عرصِ غوثِ اعظم ہو، یا عرصِ غریب نواز ہو، یا چار یاروں کا دن ہو، یا پنجتن پاک کا دن ہو، یا ماضی قریب کے اندر ان تمام کا شاہکار اور پرتو اور وہ شمع جس میں سب روشنی جمع ہو کر آ رہی ہے سرکار مفتی اعظم ہند ہو، ان کے ذکر ہوتے اس لیے ہیں کہ جن کے ذروں کی یہ شان ہے اس نبی کے مقابلے کا کون آ سکتا ہے. یہ مجلسیں ایمان بچاتی ہیں میرے بزرگوں بچوں، اور عقیدہ بچاتی ہے. تو سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن ان وارثین علوم مصطفیٰ میں سے ہیں جس کو قرآن کریم میں ذکر کیا اپنے درجے کے اندر، اپنے تتبوں میں، اپنے اسلاف کے ذریعے. تو ان کی محبت پھر ان کی محبت نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. کس کی بولیے؟ اور میں ایک بات یہاں پر تھوڑا سا ذہن کھولنے کے لیے کروں، کیونکہ بہت بڑی بارگاہ کے اندر ہم حاضری دے رہے ہیں. میں نے آپ کو حضرت ابو سعید خدری کی حدیث سنائی جامع ترمذی شریف کی کہ ہم مومن اور منافق کو پہچانتے تھے حضرت علی کی محبت سے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ شخصیت پرستی کر رہے ہیں، میں نے کہا شخصیت رہی نہیں ہے، یہ تو دین بن گئی ہے، یہ دین ہے. کوئی سیدنا صدیق اکبر کا انکار کر کے اپنے آپ کو دیندار کہہ سکتا ہے؟ بولیے. کوئی حضرت عمر کا انکار کر کے اپنے آپ کو دیندار بنا سکتا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو حضرت مولا مرتضیٰ کا انکار کر کے وہ دیندار بن سکتا ہے؟ کوئی سیدنا حسین کی شہادت کو سلام کیے بغیر دیندار ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں دین سند میں ان کی طرف جاتا ہے کہ اب دیندار وہی ہے جو دین کی تمام باتوں کا اقرار کرے اور ان ہستیوں سے پیار کرے. یہی بات, اس بات کو بچوں ذہن میں بٹھائیے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یوم رضا کی کثرت کی, عرش اعلیٰ حضرت کی کثرت کی. اس کے پیچھے ہمارے علماء کی لاجک یہ تھی, اس عرس کے پیچھے بھی ہمارے اس عمل سے ان کو ہم کیا پہنچائیں گے, بلکہ ہمارے اس عمل سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم ہیں کس کے. کیونکہ دیکھیے ایک جملہ میں نوجوانوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ سے, جو آج سے 500 سال پہلے اہل سنت کے مسلم امام تھے, بر صغیر کے اندر علم حدیث کو لانے والے وہ ہیں, جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں سب کے استاد اوپر جا کر وہی بنتے ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس وقت علم حدیث کو لوگ مٹا رہے تھے اس وقت علم حدیث کی حفاظت انہوں نے کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اشارہ ہوا اور یہ دہلی تشریف لائے, اور اپنی پوری زندگی انہوں نے گزاری سلسلہ قادریہ کے اندر. یہ حضرت شیخ المشائخ سیدنا عبد الوہاب مکی رحمہ اللہ سے مرید تھے, اور سلسلہ نقشبندیہ کے اندر میرے آقا حضرت خواجہ باقی باللہ سے مرید تھے. یعنی یہ اور مجدد الفسانی ایک ہی دور کے ہیں اور بالکل پیر بھائی ہیں, ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہیں. آگے کا معاملہ میں نہیں بتاتا. تو یہ مجدد صاحب کا دور ہے, یعنی مغلیہ دور ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ, جب میں نے مغل کا نام لے لیا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مغل کے دور کے اندر, اکبر کے دور میں, اس کے بعد جہانگیر کے دور کے اندر اسلام کی شکل کو بگاڑنے کے لیے کیسے کیسے فتنے کھڑے کیے گئے. ذرا توجہ کریں اس پر. اکبر کا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنا, اکبر کا دین الہی کو خود ساختہ بنانا, اس کے بعد خاص طور پر ایسے لوگوں کو انٹر کرنا کہ جو بادشاہوں کے لیے عیاشیوں کے سامان مہیا کرنے کا فتویٰ دے. توجہ ہے, یعنی اہل سنت جو باقاعدہ ضابطے سے چلتے ہیں, توجہ کرنا, جو اللہ نے کہہ دیا بس اسی کو ماننا ہے, جو رسول نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہی ماننا ہے, جو صحابہ کا طرز وہی ماننا ہے. ہمارے وہاں نفسانیت نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ہمارے مرضی کا دین دے, ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ ہم اپنی مرضی دین کے تابع کریں, ہم اپنی مرضی دین کے تابع کریں. لیکن مغل بادشاہ, آپ طلبا بیٹھے, مغل بادشاہوں کو عیاشی کا بڑا شوق تھا, تو انہوں نے دربار کے اندر ان ملاؤں کو جگہ دی کہ جو ان کے مطلب کے باتوں کا قرآن و حدیث کا ترجمہ تروڑ مروڑ کر اور تحریف کر کے اس کی شکل کو بگاڑ کر مفہوم کی ان کے سامنے بیان کرے. جس طرح کے موتا کے فتوے چلے, ایک بازار گرم ہوا, یہی سرکار مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے جو جہانگیر کے ساتھ جنگ ہوئی اور 3 سال آپ گوالیار کی جنگ میں رہے, تو وہ تشخص اسلام کو بچانے کے لیے رہے نا, کیونکہ دربار کے اندر ایسے نام نہاد دانشوروں کو اندر کر دیا گیا جیسا آج گاندھی ہے, کہ جب کوئی اجماعی مسئلہ آتا ہے تو گاندھی کو ٹی وی پہ بلاتے ہیں کہ آپ بتائیے. اب 7 ستمبر کو ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے. اس 7 ستمبر کو گاندھی کو ٹی وی پر بلا کر یا اس کے نیٹ پہ چلا کر, نہیں مرزا ہی کافر کیسے ہو سکتے ہیں, یعنی ہر وہ اجماع کے مقابلے میں کھڑا کرنا, توجہ ہے. تو یہ ہر دور کے اندر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسی میں سے اس کی بولی بولنے والے کو کھڑا کیا جاتا ہے. بچا جب جاتا ہے کہ جب بندے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے اور جو پیچھے گزر گئے وہ کیا بول رہے ہیں, تو اہل سنت اس کو کہتے ہیں کہ پچھلوں نے کیا بولا تھا, پچھلوں نے. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے درد کو بیان کرتے ہوئے امت کو یہ نصیحت کی کہ ہر داڑھی والے کے پیچھے بھاگنا شروع نہ کرو, ہر بندہ اپنے ہاتھ میں قرآن لے بھاگنا شروع. ارے کیوں, بری بات ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, ہم منظر قیامت بیان کرتے ہیں, علامت قیامت بیان کرتے ہیں, لیکن میرے دوستو اس کو کیوں چھپایا جاتا ہے؟ علامات قیامت میں سے, میرے بھائیوں میرے بچوں, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, حضور کہتے ہیں کہ لوگ گلی گلی میں قرآن لے کر کھڑے ہوں گے. یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, توجہ ہے آپ کی, یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ لوگ علیہ الصلوۃ والسلام گلیوں میں قرآن لیا کھڑے ہوں گے اور ہر بندہ بولے گا میرا درس سنیں آپ, میرا درس سنیں آپ. سرکار فرماتے ہیں جب تم اس کا انکار کرو گے تو کہیں گے لو قرآن کا انکار کر رہا ہے. تو یہ بولیاں
نیک نہیں بلکہ یہ علامت قیامت میں سے ہے. جہاں آپ کو ڈھیروں نشانیاں قیامت کی پتہ ہے نا, تو اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایسے ایسے پدے اور بونے پیدا ہوں گے کہ جس کا مستقبل اور ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, وہ دور اور سامراتی قوت کی پیداوار ہوں گے, حادثاتی پیداوار ہوں گے. استعمال قرآن پاک کو کہیں گے, قرآن ان کے ہاتھ میں ہوگا لیکن امت کا تسلسل ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, اور قرآن انہی کے ہاتھ میں جچتا ہے جس کے ہاتھ پر امت کا تسلسل ہے. کہ صحابہ نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا تھا, اہل بیت نے کیا کہا تھا, اولیاء نے کیا کہا تھا, اور یہ بولنے کا حق اگر خدا نے کسی کو دیا ہے تو بفضل تعالیٰ وہ اہل سنت و جماعت کو دیا. یہ قدر پیدا کریں گے جن کا ذکر آپ سننے آئے. پھر ہم چل رہے ہیں مفتی اعظم کی بارگاہ کے اندر, شاہ عبد الحق مودودی دہلوی نے بڑے تڑپ کر سرکار نے ایک بات لکھی اپنی اس مبارک کتاب کے اندر. آپ تکمیل الایمان شریف میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت کہتے کس کو ہیں, صرف نام لکھنے سے کوئی اہل سنت ہو جاتا ہے؟ آج تو یہ بھی فراڈ چل رہا ہے, بس نام لکھ دیا اہل سنت. شاہ عبد الحق مودودی دہلوی کہتے ہیں اہل سنت اس کو کہا جاتا ہے, سنی اس کو کہا جاتا ہے جو پیدا یا موجود تو 2018 میں ہے لیکن بات وہ کر رہا ہے 1500 سال پرانی. اچھا کیا مطلب؟ فرمایا سنی وہ ہوتا ہے جو پیدا بعد میں ہوتا ہے, کنیکشن پیچھے والوں سے ہوتا ہے, عرس اسی کا تو ثبوت دیتا ہے, بیعت اسی کا تو ثبوت دیتی ہے, شجرہ شریف اسی کا تو ثبوت دیتا ہے کہ میں کٹی پتنگ نہیں ہوں, پیدا بھی ہوا ہوں لیکن جڑا امت کے ساتھ. توجہ ہے؟ وہ کوئی کہنے لگا جی آپ یہ جیب میں شجرا کیوں رکھتے ہیں, ہم نے کہا ہم ایڈریس رکھتے ہیں, شجرا یہ ہمارا ایڈریس ہے, یہ ہمارا پتا ہے کہ ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں, ہم حادثاتی لوگ نہیں ہیں کہ حالات بدل گئے تو بولی بدل گئی, نہ یہ ہمارا ایڈریس ہے, ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ. اب آپ دیکھیے اس بات سے آپ سمجھ گئے کہ یہ شخصیت نہیں ہے, دین ہے. اور سنی ہوتا وہ ہے جو یہ بات کرے, کوئی آیت پڑھے تو پہلے پوچھے وہ جو گنبد والے وہ کیا کہتے تھے, غوث اعظم کیا کہتے تھے, داتا صاحب کیا کہتے تھے, وہ کہے گا قرآن. فرمایا قرآن جو تو سمجھا رہا ہے تو یہ آیت پہلوں نے نہیں سمجھی, کہا سمجھی تو کہا تو چپ رہے, آیت تو پڑھ, ترجمہ وہی کر جو پچھلوں نے کیا تھا. یہ بہترین بچت ہے فرقہ واریت سے بچنے کی, توجہ ہے؟ اپنے عقائد یہی کام. کون ہے مفتی اعظم, کون ہے امام محمد رضا؟ یہ وہ ہے کہ آئے ہیں آخر میں لیکن بات وہی کی جو پچھلوں نے کی, کیونکہ مجدد کہتے ہی اس کو ہے جو نیا دین نہیں لاتا, جو دین ہے اس پر جو گرد آ گئی اس کو صاف کر کے آگے بڑھا دیتا ہے, تجدید کرتا ہے, احیا کرتا ہے. محرف اور مجدد میں فرق ہوتا ہے, محرف وہ جو تبدیل کرے, مجدد وہ ہے جو تبدیل نہ کرے آگے بڑھا دے. جو اس پر اشکالات آ گئے تھے, جو الزام آ گئے تھے اسلام کے چہرے پر, جنہوں نے دھول اڑانے کی کوشش کی تھی, وہ مجدد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی طاقت اور عرفان سے اور پچھلوں کی نسبت کے ذریعے وہ دین کو اسی طرح شفاف کر دیتا ہے جس طرح دور صحابہ میں تھا, آگے پہنچائے. تو امام احمد رضا مجدد ہے. تو آپ کو ماننا کسی نئے دین کو ماننا نہیں ہے, چار یاروں کو ہی ماننا ہے, پنچ تن پاک ہی کو ماننا ہے, غوث اعظم ہی کو ماننا ہے, خواجہ غریب النواز ہی کو ماننا ہے. یہ باتیں میں لمبی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایمان کا دشمن ہے شک, اجنبیت نہ رہے, اپنے بزرگوں کے نام سے اجنبیت نہ رکھو. اور میں یہ بات آپ سے عرض کروں, کوئی کہے جی آپ کون, مفتی صاحب آپ کون, علامہ صاحب, نہیں, پہلے غلامی ہو, میں فلاں کا مرید ہوں. یہ نسبت اہل سنت کی ہوتی ہے, توجہ آپ کی, سنی اس سے پہچان. اور اسی پر فخر ہمیشہ کریں, اسی پر فخر ہمیشہ کریں. اور میں تہذیب سے نعمت کو لوگ پوچھوں, مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کا کس سے تعلق ہے, کس گھرانے سے تعلق ہے, میں نے کہا جی میں تاج شریعہ کا غلام ہوں. ہماری سیادتیں بھی آپ کے قدموں سے بچی ہیں, ہماری نسبت. تو سنی ہوتا وہ ہے جو اپنے ذاتی خصائل کو آگے نہیں کرتا بلکہ جو نسبت ہے اس کو آگے کرتا ہے. اسی وجہ سے تو قادری لکھا جاتا ہے, اسی وجہ سے تو رضوی لکھا جاتا ہے, اسی وجہ سے چشتی لکھا جاتا ہے, اسی وجہ سے سہروردی لکھا جاتا ہے, تاکہ یہ لگا ہوا دیکھ کر بندہ سمجھ لے کہ اندر پروٹیکٹ کیا, یہ ہے کیا ہے اور اس کے اندر موجود کیا چیز ہوگی. اور صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے, توجہ ہے, صحابہ کرام بھی, بولیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہی طریقہ تھا, حدیث کو دینے میں, حدیث کو لینے میں. وہ پہلے پوچھتے کس کا شاگرد ہے, وہ کہتے میں بہت بڑا محدث ہوں. تو اپنی سند چھوڑ, پہلے تم ماننے والا کس کا, جب وہ ماننے والا بتاتا، کیونکہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، نوجوانوں سنو، اللہ فرما رہا قیامت کے دن لوگ چھانٹے جائیں گے کہ وہ کس کو مانتے تھے، یعنی فرشتے چھانٹیں گے ان کو، کس کا ماننے والا تھا تو، کس کا ماننے والا تھا. ندعو کل اناس بامامہم، جو جس کا ماننے والا ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو جس کے ماننے والے ہیں وہ یاد رہنا چاہیے، اسی لیے عرص مفتی اعظم ہند ہو رہا ہے، تاکہ ہمیں پتا رہے کہ ہم ہیں کس کے، ہمیں لوگ پہچانے. تو لہذا اس چیز میں بالکل اخلاقی جرت کرنی چاہیے، یہ ایمانی جرت ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے کہ میں کس کا غلام ہوں. اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ بتائیں، اپنے گھروں کے اندر ان کے مزارات، ان کے ناموں کی تصویریں واضح ہوں. آپ کے گھروں کے اندر جب آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہوں، سنجیدہ ماحول ہو، اس وقت اپنے مشائخ کا تعارف کرائیں، ان کو حلقے کا تعارف کرائیں، کیونکہ اس پرفتن دور میں یہ جو آنے والی نسل ہے، اس کو بچانے کا طریقہ مدرسہ بعد میں، ان کا تعارف پہلے ہے. توجہ ہے، لوگ ہیں جی مدرسے میں بھرتی کریں، میں نے کہا پہلے بتائیں کہ ہے کون سا، پھر پتا چلے گا اس کو کون سے مدرسے میں لے جانا. توجہ ہے آپ کی، تو اس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری لازم ہے. اب آئیے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ کے اندر ہم حاضری پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل والا نے آپ کی ذات بابرکات کو کیسے کمالات سے نوازا، اور آپ کو کیسی شان اللہ رب العالمین جل والا نے عطا فرمائی. سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ، بہت مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے احباب کا اصرار ہوتا ہے کہ یہ مختصر ہوتا ہے. تو میں تو پہلے شکریہ ادا کر چکا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا کہ میں اس پہ گفتگو کروں، ورنہ میری حیثیت کیا اور میں کون. سرکار مفتی اعظم ہند اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ان کا نام لینے کے لیے ایک زمانہ موجود ہے، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ میرے اور آپ جیسے چھوٹے لوگوں کو سعادت مل رہی ہے، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہے کہ جو ان کا نام لیتا ہے نا وہ معتبر ہو جاتا ہے. خدا کی قسم، یہ اتنے مستند لوگ ہیں، جو ان کا نام لیتا ہے وہ خود معتبر ہو جاتا ہے، وہ خود معتمد ہو جاتا ہے، وہ خود روشن ہو جاتا ہے. تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ اگر آپ کسی کو یہ کہنا کہ میں سرکار مفتی اعظم ہند کی مجلس سے ہو کر آیا ہوں، تو یہ آپ کا اعتبار ہے، لوگ آپ کو قدر سے دیکھیں گے، کیا ذوق رکھتے ہو یار، کیا نسبت رکھتے ہو یار، کتنی اندر سے شفافیت اور پاکیزگی رکھتے ہو کہ ان سے تمہاری نسبت ہے. تو ان کی مجلسوں میں آنا، ان کا ذکر کرنا، ان کو اعتماد نہیں دینا، ان کے ذریعے خود کا اعتماد بحال کرنا، جیسے ذکر صحابہ کے ذریعے، ذکر اہل بیت کے ذریعے، ذکر کربلا کے ذریعے، صالحین کے ذکر کے ذریعے ہمیں اعتماد ملتا ہے، ہمیں ایمان کی سند ملتی ہے. اس طرح یہ ہستیاں اپنے تتبع کے اندر یہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ، جس طرح کہ آپ سب کو اس بات کا ہر سننے کو علم ہے کہ آپ کی شخصیت، آپ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں، اعلی حضرت کے دو شہزادے ہیں، بڑے شہزادے میرے آقا، اور شہزادے ایسے ہیں اللہ اکبر، اعلی حضرت کے گھرانے پر فیضان ہیں یہ. ابھی حال میں آپ کے جانشین اور عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت علم گھرانے کے ساتھ اور علمی مقام حضور تعالی شریعہ رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کا جو وصال پاک ہوا اور آپ اس دار فانی سے رحلت کر گئے، تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کے جنازے کو دیکھیں اور پوری دنیا سے جید علماء، نیک لوگ، معتمد لوگوں کے تاثرات کو دیکھیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے خاندان اعلی حضرت پر کیا فیضان اور اس کی سنت کو کتنے بلند رکھا ہے اہل سنت کے حوالے سے، کہ یہ نکھری ہوئی شاخ، کہ یہاں سے جو ملے گا وہ وہی ملے گا جو پچھلوں نے بیان فرمایا. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے دو شہزادے، بڑے سرکار حجت الاسلام آپ کا لقب مبارک ہے، آپ کی علمی خدمات اور دیانت ایسی کہ آپ کو لقب دیے گا حجت الاسلام، اسلام کی دلیل ہے، اسلام پہچانا آپ سے جاتا ہے. سرکار حجت الاسلام میرے آقا مولانا حامد رضا خان نور اللہ مرکزہ، اور آپ سے 18 سال چھوٹے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم عالم اسلام سرکار مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نور اللہ مرکزہ کی شخصیت. یہ دو شخصیت میں مختصر ہی کروں گا کیونکہ سارے حلقے کے لوگ بیٹھے ہیں اور اتنی تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. تفصیل اس لیے کرتے ہیں کہ یاد دہانی رہے، بس یہ نہیں کہ آپ جانتے نہیں، یاد دہانی کے لیے، تاکہ نقوش تازہ ہو جائیں، فکر جو ہے وہ تازہ ہو جائے. اس میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں، ہم صرف سب اپنے ایمان کی فکر کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے، اور دین کی چاشنی کو زبان پر لانے کے لیے ان واقعات کو بیان کرتے ہیں. میں اب اس کو صرف مختصر کروں گا. دیکھیے اعلیٰ حضرت کے کیسے کیسے خلفاء ہیں آپ جانتے ہیں. حضرت صدر شریعہ بولنا سبحان اللہ. ایک پورے مکتب کا نام ہے, ایک پورے دور کا نام. میں صرف نام گنواؤں گا, اگر لگے تو فجر ہو جائے گی. سرکار صدر الشریعہ, سرکار صدر الافاضل, ملک العلماء, سرکار محدث اعظم کچھوچوی, سرکار شیر بیشہ اہل سنت. یہ میں چند کے نام لے رہا ہوں جس کو دنیا جانتی ہے, ورنہ ایک لمبی فہرست اعلیٰ حضرت خلفاء کی. یہ وہ شخصیات ہیں اعلیٰ حضرت کہ جو اعلیٰ حضرت کی صحبت میں بیٹھا اور اعلیٰ حضرت سے اس کے خوشی ہو گئے تو وہ بندہ لوگوں کے لیے سند بن گیا کہ امام احمد رضا اس سے خوش ہوئے تھے. لیکن جو مرید ہوا اور خلیفہ بن گیا اس کا قد کتنا اونچا ہوا. توجہ ہے, یہ وہ شخصیات ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے خلفاء وہ ہیں. جب یہ بحث ہوئی کہ مجدد کون ہوگا تو اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی یہ شان ہے کہ آپ کی زندگی کے اتنے ہر ایک کے مختلف جہتیں اور شخصیات کے کام ہیں کہ ہر بندہ اپنی جگہ پر مجدد ہے. اعلیٰ حضرت کے فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے تلامذہ اور خلفاء علم کا ایسا پہاڑ ہے جس کو بندہ دیکھے نا تو کہے بندہ اپنے سر ٹوپی پر ہاتھ لگائے کہ اس کی ٹوپی نہ گر جائے. یعنی اتنے اونچے قد ہیں ان کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادے سارے خلفاء میں ایسے اونچے ہیں جیسے باغ والوں سے خلفاء اونچے ہیں. یہ اللہ نے مرتبہ ان دونوں شہزادوں کو عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت نے اس طرز پر ان کی تربیت کی, اخلاقی تربیت, ہر ہر ادا سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق. یعنی اخلاق میں بھی ایسے کہ بے نظیر و بے مثال, علم میں بھی ایسے کہ اس وقت کے جید علماء ان کو جھک کر سلام پیش کریں. یعنی آپ اس کی گواہی لینی ہو تو سلسلے سے ہٹ کر, یعنی سلسلہ رضویہ سے ہٹ کر اہل سنت ہی کہ ہمارے بزرگوں میں بڑے لوگوں کا اگر آپ دیکھیں تو کبھی امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب سے پوچھے کہ مولانا حامد رضا خان کون ہے. ان علاقوں کے جید علماء سے پوچھے جو یہاں پر بر صغیر کے اندر موجود رہے, جو سلسلہ ارادت امام محمد رضا سے بیعت کی نہیں رکھتے لیکن فکر میں سارے ہمارے بزرگ ہیں, ان سے پوچھئے کہ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کون ہے. گجرات کے اندر اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام شاید ولایت شاہ صاحب رحمہ اللہ, بہت بڑا نام, فتاوی مصطفیہ اٹھا کر دیکھیے. عقیدے کے چپتے ہوئے مسائل, یہ گجرات جو ہمارے پاکستان کے جہلم کے ساتھ, عقیدے کے چپتے ہوئے مسائل وہ بھیجتے ہیں بریلی شریف اور سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس. فتاوی مصطفیہ پر اگر آپ سامنے رکھے, میں نے تقریر کی, پھر میں گزشتہ سال شاہ ولایت شاہ صاحب کے پوتے نے مجھے مدعو کیا تھا تو میں عرس میں گیا وہاں پر, اور وہاں پر بھی میں نے فتاوی مصطفیہ ہاتھ میں کھول کر کہا, میں نے کہا میرا تعلق جو شاہ ولایت شاہ صاحب سے ہے یہ آستانے پر اب میں آیا ہوں, لیکن سرکار مفتی اعظم ہند کے ساتھ جو ان کی محبت تھی وہ تعارف ہمیں بچپن میں ہو چکا تھا. اب آپ دیکھیے کہ اتھارٹی ایسی ہیں کہ ان کی علمی شانیں ایسی ہیں کہ ان سے سوال پوچھنے والے لوگ اپنے دور کے آفتاب ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت ہوں یا حجت الاسلام ہو یا مفتی اعظم ہند ہو, سنیں تعلیم کے اعتبار سے اور آگے چلیں, ان شخصیات سے دین پوچھنے والے وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے ایک حلقہ موجود ہے, اور وہ بڑے بڑے حلقوں اور ایک ایک زمانے کے لوگ اگر دین کے اصل مقصد کو سمجھنے اور جہاں پر اختلاف یا پریشانی کھڑی ہو جائے تو ان کا متمع نظر بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت ہوتے تھے اور بعد میں سرکار مفتی اعظم ہند ہوتے تھے. تو یہ وہ شخصیات ہیں جو قیادت کے درجہ رکھتے ہیں, جو اہل سنت میں علماء میں سیادت کا درجہ رکھتے ہیں. یہ حسد کسی کو نہیں ہے بلکہ محبت کرنے والے کہتے ہیں یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. بولیے سبحان اللہ, جسے چاہے. میری تقریر اگر آپ سنیں گے نا کبھی نیٹ پر, حسام الحرمین کا پس منظر اور پیش منظر, تو دو تقریریں 7-8 گھنٹے کی, اس میں میں نے پوری تاریخ ہندوستان کی بیان کی ہے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام احمد رضا خان کے منقبت کیوں پڑی جاتی ہے اور آپ کو امام اہل سنت کیوں کہا جاتا ہے. بر صغیر کے میں نے ایک ایک تقسیم ہند سے پہلے اس طرف کے جو علماء تھے یا سہارنپور میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے, جو بڑے قدوار لوگ تھے ان کے لیے متمع نظر دیوبند نہیں ہوا کرتا تھا, بریلی شریف ہوا کرتا تھا. اس پر وہ ایسے چشم کشا حقائق ہیں جس کو نوجوانوں تم نے یاد رکھنا ہے. ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنا وہ کھل کھل کر لمبا کر کے تمہیں بتا رہے ہیں تاکہ تم اپنے ذہنوں میں رکھو اور اپنے بعد والوں کو منتقل کرو اور اس کی تحقیق کرو، کیونکہ اسی طریقے سے ایمان بچے گا. اللہ ہمارے اکابر کے درجے بلند فرمائے، ہمارے استادوں کے درجے بلند فرمائے جنہوں نے یہ بات ہمیں بار بار سکھائی اور بار بار پڑھائی، جو محبت میں تبدیل ہوئی ہے. اب ہم آپ کو بار بار پڑھا رہے ہیں اور بار بار بتا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دین اگر پہچانا جاتا ہے تو ان ہستیوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. یہ شخصیت پرستی نہیں ہے میرے دوستو، یہ دین کا اصل نکھار ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے دو شہزادے. میں ایک بات صرف عرض کرنا چاہوں کہ اب آپ دیکھیں یہ جو مجلس جنہوں نے کی ہے سرکار مفتی اعظم ہند کے مریدین ہیں. سرکار مفتی اعظم کا مرید ہونا ہی پورے علاقے میں معتبر ہونا ہے. ہاں، یعنی اس کی سند کا ہونا. تو یہ ایسے پاک باز لوگ ہیں. وہ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان کا اندر لکھا، زمانہ طالب علم میں ہم نے پڑھا، یہ تو اولا میں پڑھائی جاتی تھی. کسی نے پوچھا گلاب سے اور چمیلی سے کہ تیرے اندر خوشبو کیوں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں جس مٹی کے ساتھ رہتی ہوں نا وہ خوشبودار ہے. بلکہ اس مٹی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے میں صابن تو نہیں ہوتے تھے، تو خوشبو والی مٹی سے لوگ نہاتے تھے. تو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے یہ بالکل گلستان کے شروع میں لکھا ہے. تو اس مٹی سے کسی نے، کیونکہ آپ بڑے عارف تھے تو عرفان کی باتیں کرتے تھے، دین کو سمجھانے کے لیے مثالوں کی بات، انہوں نے پوچھا کہ کسی نے پوچھا گلے خوشبو کے در حمام روزے، رشید از محبوب بدستم بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ کسی کے پاس وہ خوشبودار مٹی آئی گلے خوشبو کے در حمام روزے. فرمایا کہ میں حمام میں گیا تو وہاں پر خوشبودار مٹی پڑی ہوئی تھی. گلے خوشبو، گلے مٹی کو کہتے ہیں گلے خوشبو کے در حمام روزے. او زمانہ بچپن میں استادوں کے پاس بیٹھ کے جو شعر یاد کیا میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس مثال سے آپ سمجھیں گے کہ گلے خوشبو کے در حمام روزے، رسید ارض محبوب بدستم، مجھے اپنے محبوب کے ذریعے خوشبودار مٹی ملی، تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی تجھ میں یہ خوشبو کیسی ہے، تو مٹی نے کہا کہ مجھ میں کوئی خوشبو نہیں ہے، جمال ہم نشی در من اثر کر دے. میں جن کے قدموں میں رہتی ہوں نا وہ گلاب ہے چمیلی ہے، تو جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنا من ہما خاکم کے ہستم، کہ میں تو ایک مٹی تھی، میری کیا حیثیت تھی، لیکن جب گلاب کے قدموں میں پہنچی تو گلاب کی خوشبو مجھ میں بھی آ گئی، چمیلی کے قدموں میں پہنچی تو چمیلی کی خوشبو مجھ میں بھی آ گئی. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم محض ایک عام لوگ ہیں، یہ خوشبو جو پیدا ہوتی ہے ان گلابوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے خوشبو. اس لیے قیامت کے دن انہی کے ناموں پر اٹھایا جائے گا. اعلی حضرت فاضل بریلوی کے دو شہزادے میں عرض کر رہا تھا، سرکار حجت الاسلام، سرکار مفتی اعظم ہند. اعلی حضرت نے ایسی بے نظیر و بے مثال ان کی تربیت کی ہے اور ایسا ان کو سنبھالا ہے، اور قدرت کا خاص فضل تھا اعلی حضرت کی خدمت پر کہ جس طرح آپ نے ناموں سے دین پر بے لوس پہرا دیا، سب کچھ دین کے لیے وار دیا. اللہ نے امام احمد رضا کو اس دنیا میں جن اجروں سے نوازا، ان میں آپ کے مخلص خلفاء کہ جو طوفان کے وقت میں کھڑے رہے، اور آپ کی اولاد، آپ کا مشن کہ اتنا پروپیگنڈا اعلی حضرت کے خلاف کیا گیا. ظاہر سی بات ہے جھوٹا آدمی جب مقابلہ نہیں کر سکتا جھوٹ بیان کر، اعلی حضرت فاضل بریلوی کے خلاف، یہ شیعہ ہے معاذ اللہ، یہ قادیانی معاذ اللہ، یہ فلانا، موٹی موٹی کتابیں. وہ احسان الہی ظہیر، ابتسام الہی ظہیر کا باپ، اس نے پوری ایک جھوٹی کتاب لکھ ماری البریلویہ، جھوٹ بکواسے کی، معاذ اللہ اعلی حضرت شیعہ ہے معاذ اللہ، یہ ہے اور وہ ہے فلانا ہے. تو یہ اس لیے اب جب یہ کیا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ امام احمد رضا بدنام ہوں گے، لیکن لوگوں نے پھر اعلی حضرت کو پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھنا شروع کیا جو رکھا ہوا کام تھا وہ اور پھیل گیا. یہاں تک کہ عرب دنیا میں جا کر انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر، جامعۃ الازہر کے اندر، جامعہ دمشق کے اندر، کہ یہ بریلی ایک نیا فرقہ ہے ہندوستان کے اندر آیا. انہوں نے بدنام کر، ان کو پتا تھا کہ اگر ان کا پیغام پہنچ گیا تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. اس سے پہلے چور نے کہا جی چور 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 کو لوگ پکڑنے بھاگ رہے تھے، تو اس نے کہا اب تو پکڑ لیں گے، تو اس نے خود آواز لگانا شروع کر دی چور 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 آگے بڑھئیے. تو اس طرح کیا، لیکن جب کتابیں امام احمد رضا کی مصر پہنچی، یہ شعیب بھائی موجود ہیں ہمارے، ان کی بڑی خدمات، جب مصر پہنچی، جب دمشق پہنچی، وہاں کے جید عرب علماء نے جب ان کتابوں کو دیکھا تو وہ کہنے لگے ہاشا، ایسا بندہ تو عرب کے اندر علم والا پیدا نہیں ہوا جو اللہ نے ہند کے اندر امام احمد رضا کی صورت میں عطا کیا. جامعہ ازہر کے اندر درجنوں پی ایچ ڈیاں آل حضرت پر ہوئی. یہ علامہ فرفور جو ہے جو بہت بڑے فقی شام کے گزرے موجود ہیں، فتاوی شامی جب انہوں نے مرتب کر رہے تھے اور فتاوی شامی کے اوپر حواشی مرتب کر رہے تھے تو اس وقت ان کو کسی نے اعلی حضرت کے جد الممتار دے دی تھی کہ آپ پڑھیں، وہ حیران ہو گیا. انہوں نے کہا میری ساری زندگی کی تحقیق ایک طرف، امام محمد رضا کے جملہ ایک طرف. اس نے کہا کہ میری کتاب تو مکمل ہو گئی، میں ان پر الگ سے کتاب لکھوں گا، لیکن مقدمے میں اعلی حضرت کا ذکر کیا، سب جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے. کیونکہ سچائی پر کام کیا تھا، اعلی حضرت نے کسی پر الزام نہیں لگایا، سچائی. اور آخری دور کے اندر جب میرے شیخ مکرم آقا نعمت عالم اسلام کی سب سے بڑی قدآور شخصیت حضور تاج الشریعہ مصر پہنچے جامعۃ الازہر کے اندر، تو جامعہ ازہر مصر کے تمام مشائخ علماء نے کہا کہ اس دور میں مسلمانوں کے اندر پورے عالم اسلام میں سنیوں میں سب سے بڑا صوفی اگر کوئی ہے تو اختر رضا ہے. یہ سند میرے دوستو رضی اللہ عنہ یہ دی گئی، یہ اس بات کا کمال ہے کہ اہل سنت کٹی پتنگ نہیں ہے، اس کی وہ ڈور ہے جو گنبد خضرا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بولیے نا سبحان اللہ. یہ میں صرف اعتماد کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتوں پر کان نہ دھرے، تحقیق کریں، پڑھیں. ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے، بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں کیسا ہوا. ایسا ہوا جو بھی کتابیں اعلی حضرت کے لیے بریلویہ لکھ دی گئی تو کسی نے مطالعہ بریلویت لکھ دیا، کسی نے کیا لکھ دیا، یعنی جھوٹ پر مبنی کتاب مطالعہ بریلویت لکھ دیا آج انہوں نے. تو میں نے کہا کہ اعلی حضرت کے دور میں جو تمہارے بڑے تھے وہ تو اعلی حضرت کو مسلمان اور مومن عاشق کہتے رہے، تم آج یہ لکھ رہے ہو کہ جناب وہ یہ تھے یہ تھے یہ تھے. تو میں نے کہا یہی تو کام کی عقلانیت ہے کہ جب سامنے لوگ کھڑے تھے تو کہتے تھے اگر کوئی واقعی میں بر صغیر میں عاشق ہے تو وہی ہے. ندویوں نے جب عربی کے اندر کتاب لکھی کہ ہندوستان کی تاریخ میں کون کون سے لوگ بڑے عالم گزرے ہیں تو اعلی حضرت کا ذکر آیا تو سلمان ندوی نے بڑی ادھر ادھر کی باتیں کی، بڑی ادھر ادھر کی باتیں کی، لیکن جب علم کی بات آئی تو اس نے کہا سب معاملات ایک طرف، ہند کی سرزمین پر فقہ حنفی جس طرح امام احمد رضا کے پاس ہے ایسا کسی کے پاس نہیں. یہ تبخر علم ہے. بول سبحان اللہ. یہی بات علامہ اقبال نے کہی نا، یہ سارے لوگوں نے کہی جو علم دوست لوگ تھے. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، اللہ ان کو لمبی عمر دے، ایک بہت بڑا انعام ہے پاکستانیوں کے لیے. جب ان کے سامنے زمین کی معدنیات پر تحقیق امام احمد رضا کی لکھی گئی تو انہوں نے اس پر پورا مقالہ لکھا، پورا مقالہ لکھا، اور دنیا حیران ہے کہ اللہ رب العالمین نے کن کن شعبہ جات پر ان کو مہارت عطا فرمائی. تو یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ کمال کیا ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی 13 سال کی عمر میں عالم دین بن گئے تھے. اور جب آپ مکمل تعلیم سے آپ نے فراغت کی، لیکن جب آپ کی عمر چھوٹی تھی 9-10 سال کی تھی تو آپ بیٹھ کر باقاعدہ طور پر اپنے والد گرامی کے دارالافتاء میں گئے تھے اور وہاں پہنچ کر آپ چند بڑی کتابوں کو دیکھ رہے تھے تو آپ کے والد گرامی امام المتکلمین مولانا نقی علی خان نور اللہ مرقدہ تشریف لائے اور فرمایا احمد رضا اپنی درسی کتابوں پر توجہ دو اور یہ کتابیں فرمایا اس کی فکر نہ کرو، یہ در مصطفیٰ سے تمہیں یوں ہی مل جائیں گی. اور واقعی میں ان کے جملے لکھے ہوئے تاریخ بنے تاریخ. امام احمد رضا نے اتنے علوم پر کام کیا ہے ہماری عمریں اس کو پڑھنے میں نہیں جا سکتی، امام احمد رضا نے ان فن پر مکمل کام کر کے دکھایا کہ واقعی میں یہ علم اکتسابی نہیں ہے، سیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ علم وہ ہے جو دل میں مصطفیٰ کریم کے ذریعے ڈال دیا گیا، ایسے علم کے دریا بہائے. کئی علوم تو وہ ہے جن اصولوں کی آپ نے خود ایجاد کی اور وہ اپنے مزار میں اپنے ساتھ لے گئے. جن علم کی تحقیقات آپ نے کی، آپ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ 52 صفحے، بڑے سائز کے 52 صفحے اگر آپ کی زندگی 50 سالہ فترے میں تقسیم کی جائے تو ایک دن میں 52 صفحے بنتے ہیں. 52 صفحے اگر بندہ لکھے گا تو اس کے لیے مطالعہ کب کرے گا، اس کو تحریر کب کرے گا، اس کی ترتیب کب کرے گا، اس کی عبارتوں کو سمائے گا کیسے. تو سب نے یہی کہا، بلکہ اہل عرب نے جب پڑھا امام احمد رضا کو تو انہوں نے کہا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ کے معجزات قیامت تک آئیں گے، احمد رضا رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. یعنی کیا مطلب، حضور کی نبوت پر یہ دلیل ہے. غوث اعظم حضور کی نبوت پر دلیل، غریب نواز حضور کی نبوت پر دلیل، اولیاء دلیل، یعنی ایسی شخصیات کہ جناب یہ ایسے مرتبے کے ہیں. تو نبی پاک کی شان کیا ہے کہ جناب جس کے نام سے یہ چمک رہے ہیں اصل وہ آفتاب کیسے ہوگا. تو سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے گھر جب آپ پیدا ہوئے تو سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کی شان، یہ اعلیٰ حضرت اپنے والد، اپنے پیر و مرشد میرے آقا شیخ المشائخ سیدنا آل رسول مہریری رضی اللہ تعالیٰ کی مزار کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور آپ جب مزار کی زیارت کے تشریف لے گئے تو حفیظ مبارک حضور شیخ المشائخ سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت موجود تھے، رات اعلیٰ حضرت کے ساتھ، اعلیٰ کے پیر صاحب تو وصال فرما گئے تھے، آپ کے پوتے ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اعلیٰ حضرت کی رات میں چند علمی مسائل پر بات ہوتی رہی، جو قصیدہ نور کے اندر جو مقطع میں اعلیٰ حضرت جن کا نام لیا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور، کسی مسئلے پر رات کو بات ہو رہی ہے ماہرہ شریف، ماہرہ شریف کئی میل دور ہے برلی شریف سے، ضلع ایٹا کے اندر ماہرہ مقدسہ، جس کے امین اس وقت زیب سجادہ سرکار امین میاں دامت برکات ملالی، اللہ رب العالمین آپ کا سایہ ساری قادریت کے سروں پر دراز رکھے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیر صاحب کے پوتے حضور شیخ المشائخ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ سے رات کے وقت ماہرہ مقدسہ میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، چلے گئے، رات کو سو گئے، تو باقاعدہ یہ مسلم تواتر روایت ہے کہ دونوں کو، پیر یعنی پیر صاحب کے شہزادے کو بھی اور اعلیٰ حضرت کو بھی، رات کو خواب میں بشارت دی گئی ہے کہ آل الرحمان آئے ہیں، جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، یعنی آپ کی ولادت اتنی کرامتی ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی، یعنی ایسی انقلابی ولادت ہے، اور ولادت کے وقت آپ نے جو بعد میں کام کرنا تھا اس کا شہرہ باعتبار ولادت دیے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو شیخ المشائخ حضور سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آ رہے ہیں، اور آتے وقت انہوں نے اعلیٰ حضرت کی پشت پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، مبارک ہو تمہارے گھر آل الرحمان آئے ہوئے ہیں ماہرہ مقدسہ میں، اور چلتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ احمد رضا سنو، یہ وقت کا ولی ہوگا، دنیا اس سے فیض لے گی، اور مجھے خود اس بات کی تمنا ہے کہ میں بریلی آؤں اور تمہارے اس بچے کو دیکھوں جس کی بشارت اللہ رب العالمین نے خواب میں مجھے عطا فرمائی۔ ادھر سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت جو ہے بریلی شریف میں ہو رہی ہے، اور خانقاہ مبارکہ میں آپ موجود ہیں، اعلیٰ حضرت جب تشریف لائے تو دیکھا گیا کہ واقعی میں تاریخ 22 ذوالحجہ 1310 ہجری بمطابق 7 جولائی 1893 عیسوی حضرت سرکار مفتی اعظم عالم اسلام مولا مصطفیٰ رضا خان صاحب کی ولادت ہوئی۔ آپ کے پیر و مرشد، یعنی سرکار مفتی اعظم کے پیر و مرشد حضور سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ، جو سرکار سیدنا شیخ المشائخ آل رسول مہریری رحمہ اللہ کے پوتے ہیں، جنہوں نے وہاں بشارت دی تھی، ٹھیک 6 مہینے کے بعد وہ برلی شریف آئے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کہا کہ اپنے شہزادی کی زیارت کراؤ۔ اب سرکار مفتی اعظم 6 مہینے کے بچے ہیں، 6 مہینے کے بچے گود میں لیا شیخ المشائخ حضور سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اپنی شہادت کی انگلی سرکار مفتی اعظم ہند کے منہ میں ڈالی۔ کہتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند اب آپ کی انگلی ایسے چوس رہے تھے جیسے بچہ دودھ پیتا ہے، اور اس وقت آپ نے منہ میں انگلی ڈال کر بیعت کی، بیعت کرنے کے ساتھ اس 6 مہینے کے بچے کو اپنی تمام بزرگوں کی خلافتوں سے آپ کو نوازا۔ یہ مقام ہے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمہ اللہ، 6 ماہ کی عمر میں بیعت کی آپ، اتنے بڑے شیخ کبیر نے، اور ساری خلافت عطا فرمائی، اور آپ کا لقب مبارک جو آپ کو دیا آپ نے وہ آل الرحمان تھا، اور خود آپ کے شیخ نے جو آپ کا نام رکھا وہ تھا ابو البرکات محی الدین جیلانی۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے عقیقے میں آپ کا نام محمد رکھا، پکارنے کے لیے آپ کا نام مصطفیٰ رضا رکھا، اور غیبی ہاتف کی آواز پر آپ کا نام آل الرحمان ہے، پیر و مرشد کی طرف سے آپ کا نام ابو البرکات محی الدین جیلانی ہے۔ جس شخص کے نام زیادہ ہوتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ شخصیت بڑی باکمال ہے۔ ہاں، ناموں کی کثرت کا ہونا، توجہ ہے، ناموں کی کثرت کا ہونا شخصیت کے باکمال ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کو باقاعدہ طور پر جو خواب میں آپ کے پیر و مرشد کو الہامی طور پر، اور اعلیٰ حضرت کو الہامی طور پر جو اولیاء کے قلوب پر الہام ہوتا ہے، قرآن بھرا ہوا ہے، حدیث بھری ہوئی، سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر من نور اللہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ بچو مومن کی اس آنکھ سے، فراست کی آنکھ سے جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور قرآن نے باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے متوسمین کہہ کر کہ اہل ایمان اہل فراست ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین جل والا غیب کی باتیں نبی کی اتباع تتبع کے ذریعے بصورت الہام عطا فرماتا ہے، جس طرح حضرت ابوبکر کے الہامات آپ پڑھتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے الہامات پڑھتے ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ کے الہامات پڑھتے ہیں، انہی کے تتبع میں یہ چیز ہے کہ اعلیٰ حضرت کو خواب میں، آپ کے پیر و مرشد کو خواب میں، جس شہزادی کی آمد ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی، تو خواب میں جو نام دیا گیا وہ آل الرحمان ہے. کیا نام ہے؟ ایسے ایک حاسد مجھے کہیں ٹکر گیا، کہنے لگا آل الرحمان، آل تو اولاد کو کہتے ہیں، ایسی حاسد تھا، کہنے لگا جی آل الرحمان، آل تو یہ آپ کو بھی کوئی ٹکرے گا، اس لیے میں ذرا کھل کر نام لے کر ہر چیز سے کھول کے بتا رہا ہوں تو تاکہ بات ذرا واضح رہے کہ آل الرحمان، کہ آل تو اولاد کو کہتے ہیں تو کس کا مانا اللہ کی اولاد؟ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا یہ مانا ہے؟ آپ کا دماغ اگر مختصر ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا آؤ عربی لغت کی کتابیں کھولو، لسان العرب، لسان العرب جو عربی لغت کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، یہ دیگر اور لغات آپ کھولیں، ہم نے تو اس میں دیکھا آل کی تفصیل اگر آپ دیکھیں گے معنی کے ساتھ نام میں، تو وہاں پر آل کا معنی اولاد بھی ہے قوم بھی ہے، اور پھر بعد میں ساتھ لکھا گیا کہ اگر آل الرحمان ہو تو اس کا معنی ہوتا اولیاء اللہ. خالی آل نہیں ہے نا رحمان، آل الرحمان کا معنی اللہ کا ولی، معنی سمجھ لو اس کا، آل الرحمان کا معنی عربی کی لغت کے اندر، یعنی اہل عرب، اہل عرب، اور یہ عربی نام ہے، اہل عرب جب کسی ولی کو یاد کرتے ہیں تو اس کو آل الرحمان کہتے ہیں. آل کا معنی قوم کے بھی ہوتا ہے، اولاد کے بھی ہوتا ہے، لیکن ہر معنی اپنی جگہ پر الگ الگ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب آل کے ساتھ یہ نام مبارک آ جائے آل اللہ یا آل الرحمان تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے ولی، جیسے ولی اللہ، ولی اللہ کہیں، آل اللہ کہیں، آل الرحمان کہیں، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا ولی. یعنی آپ کی پیدائش کے وقت خواب میں یہ بتا دیا گیا، یہ جو بچہ تمہارے گھر آ رہا ہے یہ ہمارا دوست ہے، ہمارا محبوب ہے، ہمارے اولیاء میں سے ہے، یعنی جس کو آپ کہیے پیدائشی ولی. اور یہ کرامات زندگیوں میں ظاہر ہوئی، خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اپنی زندگی میں، اعلیٰ حضرت کسی کے لیے جملے دو لکھ دے تو وہ سند پا جاتا ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کو باقاعدہ اعلیٰ حضرت نے ایک حلقے میں فرمایا کہ یہ میرا بچہ ولی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی زبان مبارک سے بھی جملہ ہے، آپ کے شیخ کی زبان سے تو ہے، حضور شیخ المشائخ سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیعت کی تو فرمایا، اعلیٰ حضرت کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ خوش ہو جائیے، آپ وجعلی وزیر من اہلی کا مزداق آپ کو مل گیا. آپ یعنی اس آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم میں ہدایت کی بات کر رہے تھے تو آپ نے دل میں یہ چاہا کہ یا اللہ میرا کوئی معاون آئے، توجہ ہے، حضرت موسیٰ نے یہ چاہا کہ میرا کوئی معاون آئے، میرا کوئی مددگار آئے جس سے میں جڑ کر زیادہ کام کر سکوں. تو قرآن نے یہ بات کی نا، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من حالی ہارون اخشدد بہ اذری، یہ قرآن کہتا ہے. تو اسی آیت کی طرف اشارہ، اللہ اکبر، میرے آقا شیخ المشائخ حضور سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالی نے اعلیٰ حضرت کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، احمد رضا گھبرانا نہیں، تمہارے خاندان میں اللہ نے ایسا مددگار تمہارے مشن کا عطا فرمایا، اور آیت آپ نے پڑھی واجعل لی وزیرا من اہلی، فرمایا تمہارے مشن کا مددگار آ گیا اور آیا، اللہ نے 90 سال سے زیادہ عمر سرکار مفتی اعظم ہند کو دی، اور اعلیٰ حضرت کے دور مبارکہ کے اندر جتنا کام تھا اس کو 10 گنا زیادہ کام آگے پڑھانے والے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی. اور یہ باقاعدہ علماء نے لکھا، اعلیٰ حضرت سے زیادہ فتاوی آپ نے لکھے لیکن وہ ضبط نہیں ہو پائے اور وہ ضائع ہوئے، یعنی اتنے زیادہ معلومات، ایک جلد ہے فتاوی مصطفیہ شریف کی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں نیچے فتاوی میں اگر آپ فتاوی بحر العلوم میں آ جائیں، فتاوی شارع بخاری میں آ جائیں، یا ان تحقیقات میں آ جائیں، ان تعلیقات میں آ جائیں، ایک بندہ مجھ سے کہے گا مفتی اعظم عالم اسلام ہے اور فتوی کی کتاب ایک جلد کی ہے، میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حدیث کی کتاب اتنی چھوٹی سی لکھی، نہیں سمجھا آپ، میں نے کہا ذرا یہ سوال تو دم پر کرتے ہیں کہ جناب آپ امام اعظم حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں اور حدیث کی کوئی بڑی کتاب بھی نہیں لکھی، میں نے کہا اس ضرورت کا جو جواب دیتے ہیں نا وہی ضرورت یہاں پر بھی موجود تھی. یا جو نیچے قاضی ابو یوسف ہو یا امام ظفر ہو یا امام محمد ہو، ان کی کتابیں چاہے کتاب الاثار ہو یا جامع الکبیر ہو یا جامع الصغیر ہو، جو بڑی بڑی قانون اسلام پر کتابیں لکھی گئی، یہ کس کی تھی؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کی تو تھی. تو نیچے کے درجے میں چاہے صدر جس طرح کے حضرت شریف الحق امجدی صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں 65,000 سے زیادہ فتوے دیے تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 24,000 فتوے، کیونکہ یہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے نائب مفتی تھے، 24,000 فتوے انہوں نے مفتی اعظم ہند کی زندگی میں دیے، اور خود کہتے ہیں میرے 10,000 فتووں کے اوپر مفتی اعظم ہند کی تصدیقات ہیں. تو نیچے جو تلامذہ کے اندر فیضان بٹا ہے، یہ کس کا بٹا؟ یہ مفتی اعظم ہند کا بنا. ایسی ایسی شخصیات سرکار محدث اعظم پاکستان کو آپ دیکھیں، یہ بڑی بڑی شخصیات جو آپ کی تلامذہ ہیں، جن کو آپ نے پڑھایا لکھایا اور دیگر مشاغل میں آپ رہے، لیکن دیگر مشاغل اور طبیعتی طور پر اس قدر آپ جو ہے یعنی تصنع یا بناوٹ نہ کرنے کے قائل تھے کہ آپ نے ان فتاووں کو مرتب نہیں کیا، بلکہ کام دیگر. تو وہ فتاوے کمپیوٹر کا تو دور نہیں تھا، قلمی طور پر اس کو لکھا جاتا تھا، کہیں سیلاب کی نظر ہو گئے، کہیں دیمک کی نظر ہو گئی، جیسے فتاوی رضویہ شریف کے بھی کئی فتاوے دیمک کی نظر ہو گئے. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کو جو آپ کے پیر و مرشد نے یہ کہا کہ یہ آپ کے مشن کا مددگار ہوگا، تو واقعتاً یہ بات اللہ کے ولیوں کی سچی ہے، اور وہ سرکار مفتی اعظم کی زندگی نے ثابت کیا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کو اللہ نے ایسا معاون عطا فرمایا کہ جہاں سے سورج نکلا اور ڈوبا، وہاں پر مشن امام محمد رضا، جو مشن اہل سنت تھا، اس کو تیزی کے ساتھ بڑھانے والی شخصیت سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک اور آپ کی شخصیت ہے. آپ نے جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آپ کا نام باقاعدہ پیر و مرشد نے لکھا، ابو البرکات محی الدین جیلانی آل الرحمان، یہ غیبی بشارتی نام آپ کا، محمد آپ کا عقیقے کا نام، مصطفیٰ رضا آپ کے پکارنے کا نام. آپ کی ولادت کے بارے میں علماء نے لکھا کہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ آپ کا سنے ولادت بنتا ہے. آیت سلام ہے نا ساتھ، مردے پر پڑھو تو وہ زندہ ہو جائے، اور واقعی مفتی اعظم نے کیا، ایسی درجنوں کرامات ہیں مفتی اعظم ہند. اور میں نے حضور تاج شریعہ کی کرامت آپ کو ملاوی کی بتائی نا اس دن، اس گھر میں خود گیا ملاوی کے اندر کہ جس میں یہ خبر تھی، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ تاثیریں ان کو عطا فرمائی ہے. تو مجھے کہنے دیجئے یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سردار کا عالم بولے نا سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہ علم ابجد کے اعتبار سے، علم العادات کے اعتبار سے ایک بڑا خوشنما فعل ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت جب ہو تو ولادت کے سن کو لے کر قرآن کی کسی آیات کے عدد نکال کر دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس سے میچ کرتی ہے، کس سے میچ کرتی. تو اعلی حضرت سرکار مفتی اعظم ہند 22 ذی الحجہ 1340 یہ جو بنتے ہیں اس کے عدد، یہ وہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ آپ کی ولادت طیبہ کے عدد بنتے ہیں. لوگ کہے جی بنتے تو بہت کچھ ہوں گے، لیکن میں نے کہا دیکھو غور کرو، غور کرو، یہ آپ کی زندگی واقعتاً بتاتی ہے کہ یہ آیت کے عدد آپ کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں. کیسے؟ اس قرآن کہہ رہا ہے سلام علی عبادہ، اللہ فرما رہا سلام ہو ہمارے ان بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے چن لیا. اللہ اکبر. میں ہمارے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، دنیا کے اندر میں تقریباً جگہ پر گیا، لیکن میں نے ہر جگہ پر سرکار مفتی اعظم ہند کے مریدوں کو دیکھا، آپ کے نام کو دیکھا، اور ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو مرید کی نسبت تھی تو عقیدے کے اندر ویسی تسلب رکھتے تھے. 1 کروڑ سے زیادہ علماء آپ کے مرید ہیں. کتنے؟ ایک جید علماء جس پر پوری فہرستیں آئیں گی. میں 2012 کے اندر انڈیا گیا تھا، 2012 یا 2011 کے اندر سورت گیا تھا، سورت سے میں بھروچ گیا، تو وہاں پر جو دوست تھے وہ آئے، انہوں نے پوری کتاب مجھے لا کر دی کہ 15ویں صدی کا مجدد سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ، اس پر ایک بڑا کام ہوا، بڑا تحقیقی کام ہوا. تو مجھے انہوں نے دکھائی، تو میں نے ان کو کہا رات مجھے ذرا دے دیجئے، میں ذرا اس کا مطالعہ کروں. تو رات کو مجھے کہا کہ تم کچھ لکھ دو. میں نے کہا اس کتاب پر میں کیا لکھوں گا، میں نے لکھ تو دیا لیکن اپنا نام نہیں لکھا. میں نے کہا سرکار مفتی اعظم ہند کی کتاب پر میں اپنے دل کے کوئی خراج تحسین تو لکھ سکتا ہوں، اپنا نام نہیں لکھ سکتا. انہوں نے قلم لے کر میرا نام خود لکھا، لیکن مجھ میں جرت نہیں تھی کہ اس کتاب کے اوپر میں ایک عام سا آدمی اپنا نام لکھتا. مجھے حضرت شاہ عبدالحق مودودی دہلوی کی اس بات سے حیا آئی. غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب، اس کی شرح فارسی کے اندر حضرت شاہ عبدالحق نے لکھی، لیکن لکھی اور کہیں نہیں لکھا کہ لکھنے والا کون ہے. جب آپ کے شاگرد کہتے تھے کہ آپ نام لکھو، فرما میری جرت کیا کہ غوث پاک کی کتاب پر میں نام لکھوں. یہ واقعہ نے مجھے شرم دلائی، انہوں نے خود لکھ. لیکن رات کو میں جب کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں باقاعدہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب جید علماء، ان میں سے تقریباً کئی سو کے نام انہوں نے درج کیے، جن کو باقاعدہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جن کے حالات زندگی میں نے پڑھے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ایک عالم اپنی جگہ پر امام اہل سنت کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ خوشا چی ہیں سرکار مفتی اعظم ہند کا. اللہ نے وہ مقام دیا. یعنی آپ دیکھیں جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتے ہیں اور وہ سند لیتے ہیں سرکار، جس طرح کہ اہل عرب اور اہل عجم اعلی حضرت سے سند لے رہے ہیں، اس طرح 1 کروڑ سے زیادہ علماء، علماء یعنی جید علماء جو آپ کے مرید، اور غیر علماء جو ہیں ان کی تعداد تو حد حساب سے زیادہ ہے. تو یہ وہ چیز کامیاب ہوئی کہ سلام علی عبادہ الذین اصطفا، سلام ہے اس ہمارے بندے پر جس کو ہم نے چن لیا کہ جس کے ذریعے. تو دیکھیں یہ آیت کے جو عدد تھے سرکار مفتی اعظم ہند کی 92 یا 93 سالہ زندگی کے اندر، یہ پورا اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو یہ آیت کریمہ کا فیضان آپ کی زندگی میں واضح طور پر نظر آتا ہے. یعنی مبالغہ، یعنی جس طرز پر، کیونکہ یہ پرانے بزرگوں کا طرز ہے، یہ کوئی ایسی ممانعت نہیں، کوئی اجنبی بات نہیں. ہر حلقے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے کی ولادت کسی بڑے گھرانے میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو قرآن کی آیت کے ماہرین، علم ابجد اور علم العادات کے ماہرین جن کو بڑا غلبہ ہے، وہ اس کے ذریعے فیضان لیتے ہیں اور وہ دعائیہ کلمات بنتے ہیں اس بچے کے لیے، اس بچے کے لیے دعائیہ کلمات بنتے ہیں. تو یہ کلمات باقاعدہ مشائخ نے لکھے اور یہ نکالے گئے کہ وہ سلام علی عبادہ الذین اصطفا، یہ ایسا دعائیہ کلمات ہے جو سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی پہ صادق آیا، اور آپ کے پیر و مرشد کے کہنے پر کہ یہ آل الرحمان ہے مجھے بتایا گیا، اور آل الرحمان سے مراد ہوتا ہے اللہ کا ولی. آپ نے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سے تعلیم حاصل کی اور اپنے بڑے بھائی سرکار حجت الاسلام سے تعلیم حاصل کی. لیکن کام آپ دیکھیں، میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا، سرکار حجت الاسلام فتویٰ آپ سے ہی پوچھتے تھے پھر. ہاں یہ میں بتاؤں گا، میں نے سرکار حجت الاسلام کا یوم یہاں پر کرنے کی سعادت حاصل کی، وہ نیٹ پر موجود ہے. وہ بہت بڑی شخصیت، 18 سال بڑے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند سے. بولیے کتنے؟ 18 سال بڑے. لیکن تبحر فقہ کے اندر اللہ نے ایسا سرکار مفتی اعظم کو عطا فرمایا، مفتی اعظم سے سوال کرنے والوں میں جہاں بڑے بڑے علماء ہیں وہاں حجت الاسلام بھی ہے، وہاں حجت الاسلام بھی ہے. اور سرکار مفتی اعظم ان کو ایسا نہیں ہے کہ کسی بات کے کسی مرید نے ایسی بینر لکھ دیا اور مفتی اعظم بنا دیا جو مفتی اعظم، انہوں نے کہا جی ان کا مفتی اعظم تو ہمارا بھی مفتی اعظم، ایسا نہیں. آپ کو مفتی اعظم کہنے والے وہ لوگ ہیں جن کو لوگ اپنے وقت کا امام اعظم کہتے تھے. جس وقت سنی بنارس کانفرنس منعقد ہوئی جس میں صدارت سرکار مفتی اعظم کی تھی، پورا نظام سعد اللہ فاضل چلا رہے تھے. سعد اللہ فاضل کس کا نام ہے؟ سعد اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ کس ہستی کا نام ہے؟ ان پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ان کی زندگی کی مختلف جہتوں پر جو اللہ نے مقام دیا تھا. مولانا سردار احمد خان صاحب کو جب دعوت نامہ سرکار سعد اللہ فاضل نے بھیجا اس بزم کا کہ سنی کانفرنس جو دو قومی نظریہ پاکستان بنانے کی تحریک کی جو کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس میں دعوت نامے میں صدارت سرکار کی تھی مفتی اعظم کی، تو اس میں باقاعدہ طور پر سعد اللہ فاضل نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کہ شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان بھی شرکت فرمائیں گے. اعلی حضرت کے خلفاء، اعلی حضرت کے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ اعلیٰ ہمارے پیر صاحب کے بیٹے ہیں تو ہم اس لیے تعظیم کر رہے ہیں، یہ تو تھی لیکن اللہ رب العالمین نے اعلیٰ حضرت کی برکت سے ایسا مقام عطا فرمایا کہ واقعی میں خلفاء مراجعت اعلیٰ حضرت کے خلفاء ان سے مراجعت کرتے تھے. اور اب آپ سنیے، ذرا میں بتاؤں، 18 سال کی عمر میں سب سے پہلے فتویٰ سرکار مفتی اعظم ہند نے دیا. کتنی؟ اور وہ فتویٰ لکھنے کا واقعہ بھی بڑا زبردست ہے. حضور مناظر اسلام مفتی الرحمان صاحب نے اس بات کو ذکر کیا، حضرت علامہ شریف الحق صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، جو قریبی راویوں ذکر کرتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال ہے، آپ اعلیٰ حضرت کے دارالفتا میں آئے، یا اعلیٰ حضرت موجود ہیں، اعلیٰ حضرت کے دارالفتا میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور اپنے وقت کا امام بخاری، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ، صحیح البہاری جو آپ نے مرتب کی تھی، بہت حیات اعلی حضرت جنہوں نے لکھی ہے، حیات اعلی حضرت کے مصنف، ملک العلماء، علماء کے سردار، ان کا لقب تھا ملک العلماء، علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے محدث. وہ ایک سوال آیا تو وہ اعلی حضرت کا فتاوی کھول کر، فتاوی رضویہ، اس سے نقل کر رہے تھے. تو سرکار مفتی اعظم ہم داخل ہوئے اور کہنے لگے حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں فتوا لکھ رہا ہوں. تو کہا فتاوی رضویہ سے نقل کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا شہزادے تو فتوا کیسے لکھتے ہیں، تم لکھ دو. دیجیے کاغذ لیا، ان سے سوال والا قلم لیا، اگر ایک جگہ بیٹھ کر فتوا لکھا. فتوا جب لکھا، فتوا مسئلہ رضاعت پر تھا، دودھ پلانے کے مسئلے پر تھا بچے کو. وہ لے کر اس وقت جب ملک العلماء نے دیکھا تو اعلی حضرت کے پاس گئے تھے. اعلی حضرت جو فتوے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا ثانی، یعنی آپ دیکھیں چھوٹا سے شاعر شاعری لکھ کر کسی بڑے شاعر کے پاس جائے تو شرماتا ہے. 18 سال کا نوجوان جنہوں نے پہلی دفعہ قلم اٹھا کر فتویٰ لکھا ہے، ملک العلماء جن کو عرصہ گزر گیا فتویٰ لکھتے ہوئے، فتوے کی ترتیب، الفاظ کا انتخاب، اصول، تعبیر، انداز. کیونکہ بندہ جتنا بڑا بھی عالم ہو جائے، یہ تو آج چل پڑا ہے ڈرامہ کے 6 مہینے کے مفتی، 22 سال کے مفتی. اعلی حضرت نے اپنے، اعلی حضرت کتنے بڑے عالم ہیں، 13 سال کی عمر میں تمام علوم حاصل کیا، 11 سال اپنے والد کے ساتھ آپ نے فتویٰ سیکھا. اعلی حضرت 11 سال سرکار نقی علی خان صاحب کے پاس رہے دارالفتا کے اندر. سرکار مفتی اعظم ہند نے 18 سال کی عمر میں ملک العلماء کو باقاعدہ کہا کہ آپ سوال جواب لکھ رہے ہیں اعلی حضرت کے فتاوے سے نکال کر. سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہی تو طریقہ ہوتا ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کھولو اور اس میں جو جواب اس مسئلے کا لکھا ہوا ہو بہو یہاں لکھ دو. انہوں نے فرمایا یہ کیسی بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا پھر شہزادے آپ لکھو. فرمایا دے دو. تو جو ہے 18 سال عمر قلم، پہلا فتوا لکھ رہے ہیں زندگی کا. دیکھو لکھنا، مسئلے کا آنا الگ بات ہے، اس کو لکھنا ایک الگ بات ہے، پھر لکھنا اس معیار پر ایک جید مفتی اس کو بالکل رائٹ کہے، وہ طرز، وہ انتخاب، الفاظوں کی ترتیب، کیا لفظ پہلے آئیں گے، کیا بعد آئے گا، حکم کب آئے گا، دلیل کب آئے گی. لکھا تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پاس گیا تو اعلی حضرت فرمایا کس نے لکھا؟ فرمایا چھوٹے میاں نے. یہ لقب مبارک تھا چھوٹے میاں. اعلی حضرت نے بلایا، پہلا فتویٰ. اعلی حضرت اس قدر خوش ہوئے، 5 روپیہ اس زمانے میں آپ نے ان کو تحفہ دیا، پیشانی چومی اور فرمایا قلم اٹھاؤ. تو اعلی حضرت، پہلے یہ یاد رکھے، اعلی حضرت فرمایا مصطفیٰ رضا قلم اٹھاؤ. قلم اٹھایا گیا، کہا لکھو. ابو البرکات، کا ابو البرکات، محی الدین، محی الدین الجیلانی، کہاں؟ فرمایا اس کی مہر بنے گی اور اب تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر فتویٰ دو گے، مہر تمہاری ہوگی، تم اپنا مہر لگا کر فتویٰ دو گے. اسی لیے قاری، اسی لیے میرے آقا حضرت علامہ مولانا قاری محبوب رضا خان نور اللہ، بڑے مخلص تھے اعلی حضرت مشن، قاری محبوب رضا خان صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ ایسے سچوں کی وجہ سے آج ہم سننی ہیں. کھوڑی گارڈن شریف میں امام تھے، پھر کئی اور جگہ پر، کئی لوگ ہمارے صابر بھائی وغیرہ سب یہاں سے پرانے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں قاری محبوب رضا خان صاحب کو. میں کہتا ہوں آپ جانتے ہیں تو وہ ٹھنڈک، وہ چمک بھی آپ کے اندر ان کے ساتھ بیٹھنے سے آئی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. قاری محبوب رضا خان صاحب رحمہ اللہ نے جب تو لکھا تھا، کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی ہے مفتی اعظم، یہ اونچا خاندان کس کا؟ امام احمد رضا خان. یعنی آپ دیکھیے سرکار مفتی اعظم ہند کو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے باقاعدہ مہر عطا فرمائی، اور مہر پر آپ کی اعلی حضرت نے خود بنوائی. اعلی حضرت نے مہر خود بنائی، اور مہر کیا بنوائی؟ اگر اعلی حضرت کے علمی مقام کو جانتے تو آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے. اور اس سے حضرت سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی شان بیان کہ ابو البرکات محی الدین جیلانی، یہ آپ کی مہر مبارک ہے کہ جو آپ باقاعدہ طور پر، اگر آپ فتاوی مستفویہ دیکھیں تو آپ کی جو مہر چسپا ہوتی تھی اعلی حضرت کی جانب سے، یہ اجازت دی گئی کہ آپ. اور پھر اس پر کمال کیا، اعلی حضرت کا جو دارالافتا تھا، اعلی حضرت تو پھر ہمہ جہت شخصیت تھے نا، پوری دنیا سے اعلی حضرت سے سوال پوچھے جاتے تھے. پہلے الگ الگ فتاوی شایا، فتاوی بمبئی، فتاوی گجرات، فتاوی کاٹیاواڑ، فتاوی افریقہ، یہ الگ الگ فتاوے ہوتے تھے. پھر اس کو ختم کر کے فتاوی رضویہ میں ایک کیا گیا. یعنی جہاں جہاں سے اعلی حضرت سے سوال پوچھا گیا، فتاوی بمبئی خود ایک بڑی ذخیم جلد ہے، فتاوی کاٹیاواڑ الگ ہے، فتاوی گجرات الگ ہے. الگ الگ علاقہ فتاوی افریقہ جس طرح عرب چھپتا، لیکن اب سب کے نام ختم کر کے سب کو فتاوی رضویہ میں لائے گا، یعنی اعلی حضرت کو پوری دنیا سے لوگ پوچھتے تھے سوال، توجہ ہے؟ حال میں یہی حال امریکہ کے اندر، میں لمبا نہیں کرتا، امریکہ کے اندر جہت قبلہ کے بارے میں اتنا خطرناک اختلاف کھڑا ہوا کہ وہاں کے مفتیان کرام لاجواب ہو گئے کہ جہت قبلہ کا انتخاب یہاں سے محال ہے، بریلی شریف بھیجا گیا، بغیر آئے ہوئے تاج الشریعہ نے فتویٰ لکھا، وہاں جا کر کہا تو کہا یہی جہت بنتی ہے جو تاج الشریعہ نے بریلی سے لکھ کر بھیجی۔ بولو سبحان اللہ، یہ علمی عرفان ہے اس گھرانے کے اوپر، یعنی وہاں کے علماء کہ سمت قبلہ کیسے بنے گی، سورج کا ڈائریکشن، سورج کا غروب ہونا، ان تمام مطلع کے اختلاف کے حوالے سے جو باقاعدہ یعنی جغرافی اعتبار سے جو قبلے کے انتخاب اور جہت قبلہ کا جو طریقہ کار شریعت مطہرہ بیان کرتی، وہاں کے علماء کے لیے انتخاب قبلہ جہت قبلہ لانا بڑا مشکل ہو رہا تھا، زمین کے رخ کے حوالے سے یا موسم کے حوالے سے یا سورج کے غروب ہونے کے حوالے سے، ساری ترتیب وہاں کے مفتیان کرام 10-12 بیٹھے، پہلے تو لمبا سوال انہوں نے سمجھ کر بنایا اور بریلی شریف بھیجا، اور ایک ہفتے کے بعد اس کا جواب بریلی شریف سے سرکار تاج شریف کے سے اور وہی آیا، تو یہ اللہ نے ملکہ تفقہ عطا فرمایا۔ اب چلیے آگے، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام 18 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا، اعلی حضرت نے مہر بنا کر دی، پھر اعلی حضرت کا دارالافتاء، یہ اسلام کی تعلیمات کا انسائیکلوپیڈیا تھا، سیاست پر لکھا جا رہا ہے، معدنیات پر لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آسمانی علوم علم فلکیات پر لکھا جا رہا ہے، علم ابجد پر لکھا جاتا ہے، علم نجوم پر لکھا جا رہا ہے، علم تفسیر پر لکھا جا رہا ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، دینی علوم ہے، سائنسی علوم ہے، سیاسی علوم ہے، سب پر لکھا جا رہا ہے۔ اعلی حضرت نے ہر طریقے کے بندے کو الگ الگ سیٹ کیا تھا، سیاسیات پر یہ فتویٰ دیں گے، دینیات پر یہ فتویٰ دیں گے، نجوم پر یہ فتویٰ دیں گے، یعنی جو جہتے الگ الگ، اور اس پورے دارالافتاء کا پرنسپل مفتی اعظم ہند کو بنایا۔ بولنا سبحان اللہ، کسی اور نے نہیں کہ والد صاحب مزار میں گئے تو بیٹے تھے تو بڑے بن گئے، نہیں، اس ایک فتوے سے اعلی حضرت اتنے متاثر ہوئے ہیں، مہر عطا فرمائی رکھا، اور اعلی حضرت کے فتاوی، اعلی حضرت کے دارالافتاء کا جو ہے، جو بنایا اعلی حضرت نے تحقیق ریسرچ سینٹر، اس کا محتمی اور پرنسپل سرکار مفتی اعظم ہند کو بنایا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ غلغلہ اللہ رب العالمین جل والا نے عطا فرمایا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، کیونکہ وقت واقعتاً جو ہمارا تھا اس سے بھی ہم کچھ زیادہ نکل گئے ہیں۔ درود شریف پڑھیے گا، تقریباً 38 علوم پر سرکار مفتی اعظم ہند نے باقاعدہ عبوری کام کیا ہے، ہاں 38 علوم، 38 علوم، ہمارے مدرسوں میں 7 علوم پڑھائے جاتے ہیں، فقہ حدیث ہے، یہ اس میں بھی کسی میں 20 نمبر آئے، کسی میں 50 آئے، کسی میں 60 آئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ 100 کے 100 نمبر والے۔ 38 علوم، جس میں اصول فقہ ہے، علم الفرائض ہے، جدل ہے، نو ہے، صرف ہے، کلام ہے، معنی، بیان، بدی، منطق، مناظرہ، فلسفہ، تفسیر، ہیت، حساب، ہمسیہ، قراءت، تجوید، تصوف، سلوک، اخلاق، اسماء الرجال، سیرت، توقید، ریاض، جعفر، تفسیر، حدیث، 38 علوم پر آپ کی تحقیقات ہے، 38 علوم پر۔ حضرت سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی 38 سے زیادہ علوم پر آپ کی مکمل اس موضوع کے اوپر دسترس اللہ رب العالمین، 37 سال آپ نے تدریس فرمائی، کتنے سال؟ اس کے بعد پھر آپ کے ادوار اور دورے ہوتے تھے، 37 سال باقاعدہ آپ درس میں رہے اور آپ نے پڑھایا طلباء، دارالافتاء کی نگرانی، طلباء کو پڑھایا، اس کے بعد پھر آپ کے اسفار کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ کے اسفار میں اتنی برکت تھی کہ جس طرف آپ گئے وارے نیارے ہو گئے۔ یہ تو گجرات کے یہاں کے لوگ ہیں، گجرات والوں سے ذرا پوچھیے کہ گجرات میں جو باہرے آئیے کون لے کر آیا۔ ہاں میں ساؤتھ افریقہ کے اندر انڈیا کے گجرات کے لوگوں سے ملا، انہوں نے کہا لوٹے والوں نے تو سارا کام کر دیا تھا الٹی بات کر کے، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند کا انقلابی دورہ ایسا ہوتا تھا، جس جگہ سے گئے، جس طرح کے میرے خواجہ صاحب نے قدم رکھا، اجمیر سے ہر جڑ کو کھاڑ کر پھینک دیا اور نور نور کر دیا، انہی کے تتبوں میں جس جگہ پر گئے الحاد اور بن مذہبیت ہٹ گئی، عشق رسول نے ڈیرہ بنا دیا۔ یہ تمام گجرات کے علاقے جہاں پر حضرت سرکار مفتی اعظم، کیونکہ یہاں کے لوگ عاشق رسول، کثرت کے ساتھ دین کی تعاون و معاونت کے کھڑے ہونے والوں. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنی زندگی کے اندر جہاں دورہ کیا یا کرنے کا ارادہ فرما وہ اسی جہت کے لوگ تھے, یہاں پر آئے. کیونکہ مالی طور پر تحریک کی آزادی سے لے کر اس سے پہلے, میں تو بلکہ خود بتاؤں, جب میں سورت گیا وہاں دوراجی والے مجھے ملے تو ہمارا ایک دوست ہے, ناراض نہیں ہونا اسی دل کی بات کر رہا ہوں, وہ ہمارا ایک دوست ہے یحییٰ, ابھی تو حاجی یحییٰ ہو گیا. اس کو میں نے کہا تم دوراجی والے ہو؟ ایک دوراجی والے میں دیکھ کر آیا ہوں, خدا کی قسم میں دیکھ کر آیا. میں نے کہا واقعی میں وہ بڑے نصیب والے دوراجی تھے کہ ان کو مفتی اعظم ہند ملے, ان کو شیرہ بشیرہ اہل سنت ملے. میں نے کہا یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ایسا فیضان بٹا, ایک ایک بندہ اپنے وقت وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو شریعت کی پابندی کا فولاد ہے. اس کی بہاریں یہاں پر بھی ہیں, میں انکار نہیں کر رہا, لیکن میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک ایک بندہ جس سے ہم کچھ پڑھتے پڑھاتے ہمیں بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی پڑتی تھی کہ کیا جملہ ان کے آگے بولنا ہے, حالانکہ پڑھے لکھے کچھ بھی نہیں ہوئے, بیپاری دکان چلانے والے, لیکن بزرگوں کے واقعات ان کے دیے فتوا اتنے یاد ہے کہ آپ نے 19-20 کی تو وہ ڈائریکٹ بولے گا نہیں حضور مفتی اعظم تو یہ فرماتے تھے. بولو نا سبحان اللہ, سرکار شیر بشاہ علیہ سنت یہ فرماتے تھے. تو یہ بچت ہے ایمان کی. اس میں میں برادری کی بات نہیں کر رہا, ایمان کی بات کر رہا ہوں. یہ نور جس کو ملتا ہے وہ نور والا ہو جاتا ہے. خدا نہ کرے اگر یہ نور محروم ہو جائے تو بلا تشبیہ میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا, کنان بھی اگر ہو تو اس کو کیا ملا. یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ رب العالمین جل والا اس نور سے جس کو چاہے نوازے. سرکار مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ انا کا حال یہ کہ پھر آپ نے تقریباً زندگی کے, میں نے جس طرح کہا کہ 37 سے 38 سال کی عمر شریف آپ کی ہے کہ جس میں آپ نے تدریس کے کام, اس کے بعد آپ کے دورے شروع ہیں اور مختلف علاقہ جات پر آپ کے دورے رہے. آپ اگر دیکھیں نا تو مفتی اعظم ہند کی زندگی کے آخری دور کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی عمر شریف 92 سال کے قریب جا رہی ہے. تو آخری زندگی میں, یعنی یوں سمجھیے کہ 65 سال 60 سال کی عمر سے آپ کے دورے کثرت سے ہوئے. سرکار مفتی شریف الحق امجدی صاحب اپنے باقاعدہ مفتی اعظم ہند کے بارے میں لکھتے ہوئے بات کرتے ہیں, یہ خود اتنے مجے میں مفتی ہیں, ہم نے ان کی زیارت کی ہے, آپ زیارت کرتے ہیں, نزہت القاری ہے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہا جائے واقعی میں ان کو درک ہے افتاح کے اندر. تحریر کا انداز بتاتا ہے کیا پختگی ہے. شریف الحق صاحب امجدی رحمہ اللہ, انہوں نے 65,000 فتاوے لکھے ہیں. کتنے؟ 65,000 ان کے فتاوے ہیں, ابھی آ رہے ہیں. 4 جلدیں تو صرف علم العقائد پر آ گئی ہے, فتاوی شارح بخاری 4 جلدیں اس کی صرف علم العقائد پر آئی ہیں. ورنہ یوں ہوتا ہے کہ ایک بہت زیادہ ہو تو ایک جلد ہوتی ہے, ایک جلد میں 150 صفحے علم العقائد پر, پھر کتاب الطہارت, کتاب الغسل, کتاب التیمم, کتاب الصلاۃ چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا پھر ایک جلد کتاب العقائد پر ہو جائے تو آگے چلیں. لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی 4 جلدیں آ گئی شارح بخاری کو صرف علم العقائد پر. یعنی اتنے معتمد اور اتنے بڑے مفتی کے اتنے لوگوں نے ان سے سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں سرکار مفتی اعظم ہند کا نائب تھا برلی شریف کے اندر, اور 24,000 فتوے میں نے مفتی صاحب کے سامنے دیے, جس پر 10,000 فتووں پر سرکار مفتی اعظم ہند کی تصدیقات ہیں. وہ ایک کرامت بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ مفتی اعظم تارن کے ساتھ لوگوں کی تسخیر اور محبت ایسی تھی, آپ ایسا شہد تھے کہ لوگ خود کھینچ کر آپ کی طرف آتے تھے. نہ فیس بک تھا, نہ واٹس اپ تھا, نہ یہ سوشل میڈیا تھا کہ اطلاع دی جائے. وہ 5 سے کے کارڈ بنتے تھے خط کے, جناب وہ بھیجے جائیں لائے جائیں. اتنا یعنی اتنا پرانا دور ہے. لیکن خود وہ کہتے ہیں سرکار حضرت مفتی شریف الحق صاحب کہ میں نے مفتی اعظم کی کئی کرامات دیکھی, ان میں سے ایک کرامات یہ تھی کہ مغرب میں دیکھتا تھا کہ پورا دن لوگ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہوتے تعویذات کے لیے, دم کرو, اور لوگ یہ نہیں کہ کوئی انعام کے لیے آ رہے ہیں, کوئی بشارت دیں, ہر بندہ اپنا غم سنا رہا ہے. نماز پڑھائی, ان کے ساتھ بیٹھ گئے, یہاں تک کہ مغرب سے عشاء کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دروازہ بند ہوتا تو میں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا, اور جو میں نے فتاوے لکھے نا وہ میں چیک کراتا کہ حضرت اب تو آپ دیکھ لیں میں نے کیا لکھا ہے. وہ کہتے اس لیے چیک کراتا کہ تاکہ میرا قد بڑھے کہ میں نے مفتی اعظم ہند سے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب سے, اور وہ خود اپنی بات, کیونکہ بات کرنے میں بڑے یعنی ظریف الطبع تھے, بہت خوش مزاج شخصیت تھی شریف الحق صاحب. وہ ہمیں باقاعدہ, ہم دورہ حدیث میں تھے اور ہمیں یہ شرط ملا کہ دورہ حدیث میں ہماری ڈیوٹی دارالمجدیہ میں یہ تھی کہ ان کے کمرے کے اندر خدمت کرنے کی, تو وہ اکثر ہم سے بیٹھ کر کہتے تھے, مجھ سے کہنے لگے شاہ جی سنو یہ بات کہ میں جب کوئی فتویٰ لکھتا تھا نا تو وہ اپنے مذہب وہ اپنے کیفیت میں بولتے تھے، میں کوئی عام مفتی نہیں ہوں، میرے فتوے پڑھے تم نے؟ ہم نے کہا جی حضور پڑھے، آپ کی کتابیں پڑھی ہم نے. تو کہا جب میں فتویٰ لکھتا تھا نا تو ٹھوک بجا کر لکھتا تھا، کیونکہ مفتی اعظم ان کو دکھانا ہے تو میرا قد بھی پتا چلے کہ میری صلاحیت کیا ہے. تو کہتے میں پورا دن ایک فتوے پر تحقیق کر کر کے اس کتاب سے اس کتاب سے لاتا، اور جب سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس لاتا تو سرکار مفتی اعظم ہند مسکرا کر کہتے کہتے مولوی شریف الحق اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت، یہ جواب تو اس چھوٹی سی کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا. کہتے میں حیران ہوتا کہ یہ 70 سال کے ضعیف شخص جو عرصہ ہوا کتاب پڑھنا پڑھانا نہیں، لیکن الفاظ ایسے یاد ہیں کہ میں بڑی کتابیں یہ لا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ یہاں نہیں ہوگا، لیکن ان کو چھوٹی کتاب سے بڑی کتاب بھی پتا ہے کہ یہ مسئلہ تو وہاں لکھا ہے، تو میں اتنے دور جانے کی کیا ضرورت تھی. تو کہتے میں لاجواب ہو جاتا تھا اور میں 10 بوسی کر کے کہتا تھا واقعی میں آپ مفتی اعظم ہیں، یعنی کتابیں حفظ، اور یہی شان میرے آقا صاحب پائی شریعہ کی تھی. زمبابوے اور ملاوی کے مجھے چند دن ملے ہیں مجھ جیسے بیکار کو سرکار تاج شریعہ کی خدمت میں، کیونکہ وہاں کوئی ہوتا نہیں. یہ میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، لوگوں کو ملے. ہمارے بڑے بھائی یہاں پر موجود ہیں جن کے گھر حضرت تشریف لاتے ہیں، وہ بالکل ہمارے سر آنکھوں پر ہے. میں اپنے آپ بھی تھی آپ جیسے جو میرے جیسے لوگ ان کو بتا رہا ہوں کہ سرکار تاج شریعہ رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ زمبابوے کے اندر میں نے خاص طور پر دیکھا کہ آپ کے معمولات ایسے ایسے مسئلے پوچھے جاتے تھے، اور آپ کے ساتھ مولانا کشمیری جو موجود ہے اور آپ جو فتویٰ لکھاتے، اور اللہ غری کے رحمت فرے کروڑ درجہ بلند فرما مفتی شعیب صاحب کے رحمت اللہ 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 اللہ، بہت مخلص ملت شخصیت حضرت علامہ مفتی محمد شعیب رضا صاحب، حضرت کے داماد جو تھے وصال فرما گئے، وہ بہت ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، بڑی شفقت، یہاں تک کہ میسیجز پر ان سے بات ہوتی تھی، مسائل ہم ان سے پوچھتے تھے، حضرت کے لیے سلام پیش کرنا ہوتا تھا، اور بڑے محبت فراغ دل. کہ ابھی میسج کیا، حضرت کے داماد ہیں خود، وہ اتنے بڑے مفتی تھے، وہ 10 منٹ کے بعد وہ رپلائی دیتے تھے. یہاں تک کہ ان کو پتا چل جائے میں حج پر ہوں تو ہم جیسے بیکاروں کو لکھنا کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. بہت شفیق بزرگوں میں سے. پاکستان وہ کئی دفعہ آئے، آپ نے ان کی زیارت بھی کی، مولانا شعیب رضا صاحب. تو مولانا شعیب رضا صاحب تشریف فرما ہوتے اور حضرت کو سوال پڑھ کے سناتے تو حضرت جواب دیتے، اگر عبارات کی بات ہوتی تو حضرت عبارات بھی پڑھ کے بتاتے. حالانکہ بینائی اور مطالعہ ایک لمبا وقفہ ہے، لیکن وہی اعلیٰ حضرت کی کرامت جو اعلیٰ حضرت نے محدث صورتی کو کہا تھا فتاوی حمیدیہ سے متعلق، جب ان کی لائبریری میں اعلیٰ حضرت گئے اور فتاوی حمیدیہ دیکھا تو رات آپ نے دونوں جلد کا مطالعہ کر لیا. تو عالم ایک کتابوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو محدث صورتی کے دل میں یہ آیا کہ صبح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اگر یہ کتاب مانگ کے اس سے لے جائیں گے تو میں منع تو نہیں کر سکوں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ظاہر سی بات ہے علم دوست لوگ ہیں، انہوں نے فتاوی حمیدیہ وہ عربی میں پورا اس کو مطالعہ کیا، اور جاتے وقت اعلیٰ حضرت مزاج سمجھ گئے محدث صورتی بہت بڑا، یہ سورت جو ہندوستان گجرات میں ہے اور آپ خود پیلی بھیت میں آرام فرما رہے ہیں، تحریر شریف کے اوپر حاشیہ موجود ہے، بہت بڑے فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے آپ مرید ہیں، اور فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہے جو اہل دیوبند کے نزدیک بھی انتہائی مستند ہیں، اور شاہد العزیز محدث دہلوی کے مرید بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں. فضل الرحمان گنج مراد آبادی وہ خود کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت جاتے ہوئے وہ دونوں جلدیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو کہنے کہ حضرت وہ کتاب، یعنی تکلفن پوچھا حضرت وہ کتاب تو اس طرح پر رہ گئی، فرمایا میں نے چھوڑ دی ہے، آپ اس کو اپنی لائبریری میں رکھیے، میں نے مطالعہ کر لیا ہے اور جو میں نے پڑھ لیا ہے تو وہ انشاءاللہ سالوں تک تو میرے ذہن میں رہے گا. رہے مضمون کی ترتیب اور دلائل کی ترتیب، وہ تو انشاءاللہ موت تک میرے ذہن کے اندر رہے گا. یہ درک اور حافظہ تھا امام محمد رضا کا، بولیے سبحان. اور خود محدث اعظم صورتی یہ بات کرتے تھے کہ میں مرید ہوں فضل الرحمان گنج مراد آبادی چشتی کا، میں نے بیعت وہاں سے کی ہے لیکن میرا ایمان بچا امام احمد رضا کے پاس. یہ بڑے لوگ سلام پیش کریں فضل الرحمان گنج مراد آبادی. ہندوستان کبھی جائیں یا نیٹ پر ریسرچ کریں، آپ نام لکھیں گوگل پر آپ ان کا، فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ان کی بایوگرافی آئے گی آپ حیران ہو جائیں گے کس آفتاب کا نام ہے محدث صورتی کا. محدث صورتی کہتے ہیں مرید تو میں شیخ المشائخ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے ہوا، لیکن ایمان جو میرا بچا ہے وہ امام محمد رضا کے ذریعے بچا. یہ شان اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. تو حضرت مفتی شریف الحق امجدی صاحب وہ کہتے تھے کہ آخری عمر میں بھی حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی درک اور معاملات کی وہ تفصیل ہے کہ جس کو دیکھ کر بندہ حیران ہوتا. آج بھی اگر آپ فتاوی مصطفیہ دیکھیں، وقت کیونکہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے، میں چھوٹے سے دو فتوے بلکہ ایک بات یہاں پر بتاؤں آپ کو. اعلیٰ حضرت نے اپنے اس بچے کو لاڑ سے نوازا. میں تو اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے جب اعلی حضرت ان کے لیے القابات لکھتے ہیں، ہم اگر اعلی حضرت کا نام لینا تو ہماری گردن اونچی ہو جاتی ہے، اور اعلی حضرت اپنے شہزادے کو کہتے تھے. اب میرے سامنے اذان ثانی کا جو مسئلہ ہے نا، تین جگہ پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کے فتاوی رضویہ میں تین جگہ پر اعلی حضرت نے اپنے شہزادے کا نام لیا ہے فتوی میں. میں صرف ایک جگہ ذکر کرتا ہوں، ورنہ چودہویں جلد بھی یا پندرہویں میں اٹھائیسویں جلد پر آیا ہوں. دعائیں اذان ثانی کا مسئلہ کہ مسجد یعنی جمعے کے دن جو دوسری اذان ہوتی ہے وہ امام کے ممبر کے سامنے دی جائے یا دروازے پر دی جائے. اعلی حضرت کا یہ موقف ہے کہ اذان خارج مسجد ہوگی، اذان مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے، خلاف سنت ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے جب اذان دیتے تھے تو مسجد کے اندر نہیں دیتے تھے، دروازے پر دیتے تھے. اذان ثانی ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھتے ہیں، وہ مؤذن صاحب جو ہمارے دوست ہیں جو اذان دے رہے ہوتے ہیں وہ دور مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. یعنی یہ طریقہ سنت ہے. کیا ہے بولیے؟ صحیح حدیثوں کے اندر ہے کہ حضرت بلال مسجد کے دروازے پر اذان دیتے تھے. اعلی حضرت کا اذان ثانی میں ہندوستان میں بڑا زبردست اختلاف چلا، لوگوں نے خواہ مخواہ کچھ واقعی میں تحقیق میں آئے، کچھ ایسے ہی کھسیانہ بلی کھمبا نوچے حسد میں اعلی حضرت کے خلاف چلے گئے ہیں، اور بڑی بڑی باتیں. میں ان بزرگوں کی بات نہیں کرتا کہ جو واقعی میں نیک صالحین تھے، ان کا اپنا نقطہ نظر وہ تھا. میں نے کہا امام احمد رضا سے اگر کوئی اختلاف کرتا بھی ہے تو اختلاف اس سے کیا جاتا ہے جو پلے کا ہوتا ہے. اگر امام احمد رضا کی علمیت دیکھنی ہے تو انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی جو اس مسئلے میں اعلی حضرت کے سامنے آئے تھے، ان کا قد و مقام دیکھیے اور اعلی حضرت کی تحقیقات دیکھیے. یعنی جہاں پر آپس میں فروعی مسئلے پر، یعنی کوئی یہ کفر و ایمان کا اختلاف نہیں، فروعی مسئلے پر، فروعی مسئلے پر، لیکن وہ دلائل کے جب انبار اعلی حضرت فاضل بریلوی میں لگائے ہیں. تو میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ صرف میں نے سمجھانا تھا، یہ مسئلہ تھا اذان ثانی کا، کہ اذان ثانی مسجد یعنی اذان جو ہے وہ مسجد سے باہر ہوتی ہے، دروازے پر ہوتی ہے. اس پر اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف آٹھویں اٹھائیسویں جلد کے اندر بھی بہت لمبی بحث کی ہے. اس میں آگے چل کر ایک حدیث پر اعتراض ہوا، محمد بن اسحاق، آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ سیرت بیان کرنے والے سب سے پہلے امام ہیں. تو اعلی حضرت نے جو روایت پیش کی نا، اس میں راوی محمد بن اسحاق ہے. تو اگلوں نے اعتراض کیا کہ یہ مجروح ہے، پھر اعلی حضرت نے اسماء الرجال کے وہ دریا بہائے ہیں اللہ اکبر، محمد بن اسحاق کی تصحیح پر اتنے دلائل ایک جگہ کہیں پر دیکھنا ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے تو میرے امام کا فتاوا فتاوی رضویہ ہے. یہ پوری بحث کو لکھتے ہوئے اعلی حضرت محمد بن اسحاق پر، کہ ان کی ثقات پر، کہ وہ عادل ہیں، امام ہیں، نیک ہیں، ثقہ ہیں، ضعیف نہیں ہیں، حسن ہیں، ان کی روایت، پوری بحث کرتے ہوئے آخر میں آپ نے ایک باقاعدہ عنوان دیا، الشمامۃ الاولی من عنبر الحدیث. یہ عنوان یہ بالکل واضح طور پر 28 جلد میں. اس پر بحث کرتے ہوئے اعلی حضرت فاضل بریلوی نیچے کی طرف آئے، اور جب بحث ختم کرتے ہیں تو وہاں پر کیا کہتے ہیں، وقد بینا وجهه فی تحریراتنا الحدیثۃ واورده ولدی المولوی مصطفی رضا خان حفظه اللہ فی کتابہ. اس وقت مولوی جید عالم کو کہتے تھے، مولوی جیسا اعلی حضرت کے نام لکھا جاتا ہے، مولوی، مولوی امام محمد رضا اس زمانے، تو مولوی بڑے عالم صاحب کو کہا جاتا. تو اعلی حضرت لکھتے ہیں یہ جو میں نے دلائل جمع کیے ہیں نا، وقد بینا وجهه فی تحریراتنا الحدیثۃ، ان سب باتوں پر ہم نے اپنی تحریروں میں جو علم حدیث سے متعلق ہیں روشنی ڈالی ہے، اس کا ترجمہ ہوا. اور فرماتے وَأَوْرَدَهُ وَلَدِي، آئے آئے میرے بیٹے، میرے بیٹے فرماتے ہیں، اور میرے عزیز فرزن، ولدی میرے عزیز فرزن، مولوی مصطفی رضا خان حفظہ اللہ فی کتابی. اور اگر یہ تحقیق دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بیٹے مصطفی رضا خان نے جو اذان کے مسئلے پر فتویٰ دیا ہے، اعلی حضرت نے ان کی کتاب کا نام بھی آگے لکھا، فرمایا کہ اوردہ ولدی مولوی مصطفی رضا خان حفظہ اللہ تعالی فی کتابی وقایت اہل سنہ ان مکر دیوبند والفتنہ. یہ مفتی اعظم ہند کے رسالے کا نام ہے. کیا شاہ نے دیکھا، اعلی حضرت صرف یہ نہیں کہہ رہے میرے بیٹے، یہ کہنا کہ بیٹے، اعلی حضرت یہ کہنا فلاں نے بھی نقل کیا تو اس کو سند ملتی، یہاں بیٹا کہنا پھر نام لکھنا پھر اس کتاب کا بھی نام لکھنا، تو کتنا اعتماد ہے فاضل بریلوی کو سرکار مفتی اعظم ہند کی تحقیقات پر. فرماتے میرے بیٹے مولوی مصطفی رضا خان، جن کی کتاب وقایت اہل سنہ ان مکر دیوبند والفتنہ، اس کے اندر میرے بیٹے نے اس کتاب کے اندر وہ سارے دلائل جمع کر لیے ہیں، جس کو دیکھنا چاہیے دیکھ لیں۔ یہ فتاوی رضویہ آٹھویں جلد میں سرکار مفتی اعظم ہند کا نام لے کر اعلی حضرت نے ان کو ذکر کیا تھا، اور مفتی اعظم ہند کی کئی کتابیں، اس میں سے یہ کتاب جو وقایت اہل سنہ، یہ تقریباً 84 صفحے پر کتاب ہے۔ کتنی بولیے؟ یہ جمعے کے مسئلہ اذان ثانی کے اوپر آدم ایک دیوبندی عالم نے کتاب لکھی، اور اس میں احادیث کا ترجمہ مروڑ کر ڈالا اس طرح کہ لوگ اہل حق سے بدزن ہونے لگے کہ یہ تو حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس وقت اعلی حضرت کا دفاع کرتے ہوئے اور صحیح مسئلہ واضح کرتے ہوئے سرکار مفتی اعظم ہند نے یہ کتاب لکھی، وقائے اہل سنہ اور مکر دیوبند والفتنہ، یہ اعلی حضرت کے دور میں پوری کتاب رد میں لکھی ہے اور اعلی حضرت کو دکھائی۔ اعلی حضرت نے اتنا پسند کیا کہ اپنے فتوے کو ختم کرتے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کو کہا کہ اگر اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بیٹے کی کتاب وقائے اہل سنہ کو دیکھ لو۔ بولو نہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ یہ سرکار، میں نے بہت مختصر کیا، ورنہ اعلی حضرت نے تین جگہ پر سرکار، دو دن سے ہم اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، آج بھی لگے رہے کہ یہ حوالہ نکالیں اور لوگوں کو بتائیں، اور یہ ہماری زندگی کا بڑا خوش نصیب وقت ہوگا، محبت سرکار مفتی اعظم ہند سے اور بڑھے گی کہ مفتی اعظم ہند صرف ہمارے ہی معتمد نہیں ہیں، اعلی حضرت کے بھی معتمد ہیں۔ بولنا تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جن آنکھوں نے ان کو دیکھا، خدا کی قسم، اور ہم خوش نصیب ہیں ان کو دیکھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے مفتی اعظم ہند کو دیکھا اور ان کی گویا کہ سیادت کو پایا۔ جس طرح کہ میں نے جن مریدوں کا نام ابتدا میں ذکر کیا، اس سرکار مفتی اعظم ہند کے مریدوں میں سے، اور خلفاء کا جو میں نے ذکر کیا، جس طرح کہ علامہ عبدالمصطفیٰ زری ہوں، مفتی ظفر علی نعمانی ہوں، سرکار مفتی وقار الدین ہوں، قاری مصلح الدین صاحب ہو، علامہ شاطر ابو القادری صاحب ہوں، سرکار محدث اعظم پاکستان ہوں، علامہ خطیب پاکستان مولانا شفیع احمد اوکاڑوی ہوں، علامہ غزالی زماں راضیہ دورہ، علامہ کاظمی شاہ صاحب ہوں، یہ بڑے بڑے جتنے علماء آپ کو نظر آئیں گے ان سب کو خلافتیں ہیں، اور میرے سامنے اس وقت موجود ہیں حنیف مارفانی صاحب، ان کے والد گرامی محمد طاہر مارفانی نور اللہ مرقدہ، جن کی زیارت میں نے ان کے خلفاء میں سے ایک بڑے مضبوط شخص کی کہ بڑی عمر انہوں نے پائی اور ان کی عمر کے اندر ان کے تسلب کو ہم نے دیکھا کہ واقعی میں جمال ہم نشیں در من اثر کر، جو شخص آدی نے کہا تھا وگرنا من ہما خاکم کے ہستم من ہستم، فرمان میں کچھ نہیں، میرے 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 ہم نشین کے جمال نے مجھ پر اثر کیا۔ اللہ اکبر، دیکھیے وہ نسبت انہوں نے پائی، ان کی عمر بھی 92 سال ہوئی اور گیارہویں شریف کی شب میں ان کا وصال ہوا۔ یہ نسبتیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی، ان صالحین کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ نسبت عطا فرمائے۔ 14 محرم الحرام 1402 ہجری بمطابق 12 نومبر 1981 رات 1:40 پر جمعہ رات یعنی شب جمعہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آپ اس دار فانی سے رحلت کر گئے تھے۔ دوسرے دن بعد نماز جمعہ ایک امبوا ایک کثیر تھا جس میں نماز جنازہ ادا کی گئی، اور سرکار تاج الشریعہ کے وصال کے حوالے سے بھی باقاعدہ جو قریبی راوی تھے ان سے میری واٹس اپ پر بات ہوئی، لوگوں سے بات ہوئی کہ آپ وضو کر کے مغرب کے قریب باہر آئے ہیں اور مہمان خانے کے ساتھ آپ بسترے پر بیٹھے ہیں اور آپ نے زور سے اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا۔ گھر والوں نے سمجھا کہ حضرت کی عادت ہے کہ آپ کلمہ طیبہ زور سے پڑھتے ہیں، لیکن آج بڑی شدت کے ساتھ آپ نے پڑھا، جب آ کر دیکھا گیا تو آپ کی زبان پر آخری کلمہ ہی اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ تھا، اور آپ نے جان کو جان افری کے حوالے کیا۔ یہ ہے وہ لوگ کہ جن کا وصال گواہی دیتا ہے اللہ پر، کہاں سے لائیں گے تاج الشریعہ جیسے لوگ، اور تاج الشریعہ جیسی ہستی کا ہم سے رخصت ہو جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان تھا، جہاں پر سلح کلیت کے کالے بادل منڈلا رہے ہوں اور اپنے لوگ پلپلے بن کر بک بک کر رہے ہوں، اس وقت ایک ہی ڈھال تھی اور ایک دروازہ تھا جس کو تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان کہتے ہیں۔ آج ضرورت ہے خلفاء کی، آج ضرورت ہے مریدین کی کہ ہم آگے بڑھ کر مشن تاج الشریعہ کی حفاظت کریں، مشن سرکار مفتی اعظم ہند کی حفاظت کریں، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اور ان بولیوں پر کان دھریں، ان لوگوں پر کان دھریں کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں جو مزاج اہل سنت کے خلاف ہے، مزاج معاملات کے خلاف ہیں، چپ نہ رہیں، کچھ بولیں بھی، کچھ اپنے کمنٹس بھی پاس کریں، کچھ باتوں کا بھی ذکر کریں، کیونکہ امام احمد رضا کے خاندان نے گونگا ہونا کبھی نہیں سکھایا، بولنا سکھایا، انہوں نے ہمیشہ بولیے بولنا، حق کے لیے بولنا سکھایا، سچ کے لیے بولنا سکھایا۔ اور حضرات گرامی آپ اس مجلس میں تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے حدیث قدسی ہے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہا. ایک مسئلہ میں ضرور ذکر کروں گا پانچ منٹ کے اندر، ذرا اس کو سنیے اس لیے کہ وہ اس دور کی بڑی ضرورت ہے. مصطفی یہ فتاوی مصطفیہ سے، جس نے اپنے عقیدے کی درستگی چاہیے وہ فتاوی مصطفیہ کا مطالعہ کرے. پہلا فتویٰ سرکار مفتی اعظم ہند، توجہ رکھیں ذرا بیٹھے تشریف، اللہ اکبر، بقیت السلف استاذ العلماء ہمارے استاذ محترم رئیس دار الافتاء شیخ الحدیث دار الامجدیہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب اطالہ اللہ بقاہ حضرت تشریف لائے، اور یہ حضرت سے سیکھی ہوئی چند باتیں میں نے اگر درست کی ہے تو یہ نیک فیضان ہے. اللہ رب العالمین حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، کیونکہ یہ قحط الرجال کا دور ہے. اللہ رب العالمین ان ہستیوں کو سلامت رکھے جو ہماری تربیت فکر کے اعتبار سے کرتی ہیں، نظریات کے اعتبار سے کرتی ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند کے فتاوے کا پہلا فتویٰ مسئلہ علم غیب پر ہے، اور قاضی خان کی ایک عبارت کے اوپر ہے جتنے خوبصورتی سے سرکار مفتی اعظم ہند نے تقریباً میں سمجھتا ہوں یعنی 10 سے 12-15 صفحوں پر وہ فتویٰ آیا. جو طلباء، میں بات باقاعدہ طور پر کہنا چاہتا ہوں، جو طلباء درس نظامی پڑھ رہے ہیں وہ فتاوی مصطفیہ کا مطالعہ رکھیں تاکہ آپ کو عقیدے کا مسئلہ بیان کرنے کا رنگ چڑھے. عقیدے کا مسئلہ جاننا اور ہے، جاننا بھی ان کی طرح ہے، بیان بھی ان کی طرح کرنا ہے. مدرسے بنتے اس لیے ہیں کہ بات بھی ان کی پڑھائیں، انداز بھی ان کا پڑھائیں. تو سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کا فتاوی فتاوی مصطفیہ شریف، اور اب تو اسمارٹ موبائل آ گیا، ابھی اگر آپ گوگل پر لکھیں گے تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فتاوی مصطفیہ. فتاوی مصطفیہ کا پہلا جو باب فتاوی کی طرح کتاب الاعتقاد پر ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ عقائد پر گفتگو کرنے کا طرز کیسا ہونا چاہیے، سرکار کی عظمت کس درجے پر بیان کرنی چاہیے، اور سرکار کی کسی شان کا اگر کوئی بے ادب انکار کرے تو پھر اس کو آڑے ہاتھ اللہ کی رضا کی طرح لینا، یہ اسلاف کا طریقہ کیسے ہوتا ہے. بڑی زوردار فتویٰ ہے. میں تو بار بار ہمیشہ رہ جاتا ہوں، لیکن میں نے ابھی تیاری میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ کسی دن اسی ایک فتوی کی تشریح پر انشاءاللہ ہم پورا درس رکھیں گے. ایک فتویٰ صرف، یعنی کئی فتاوے میں سے ایک فتویٰ جو فتویٰ ہے مصطفیہ کا پہلا فتویٰ مسئلہ علم غیب پر ہے. اور مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نکاح میں اللہ اس کے رسول کو گواہ بنائے تو بعض علماء نے لکھ دیا کہ وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ غیب کی خبر نبی کو نہیں ہے. اس کی جو پکڑ کی ہے سرکار مفتی اعظم ہند نے، ہم تو طالب علم ہیں نا، ہم سارے علماء کی کتاب پڑھتے تھے اور واہ واہ کرتے تھے کہ کیا جواب لایا. جب فتاوی مصطفیہ پڑھانا تو پتہ چلا سب آیا یہیں سے ہے، سب آیا یہیں سے. جیسے فتاوی رضویہ، ابھی دیکھنا عقائد حضور کی شان اگر لکھتے بھی ہیں تو جتنے بھی علماء وہ لاتے علم الاولا سے ہی ہیں، احباب الاعتقاد سے ہی ہیں، منیت اللبیبی سے، آتا سب وہیں سے ہے. کیونکہ کام جو تھا وہ شیروں نے کر دیا ہے، یہ خاندان نے تحفظ ایسا کیا ہے نبی پاک کی عظمت کا. اب چاہیے یہ کہ جس سے لیں تو خود بھی لکھیں اور ان کا نام بھی لکھیں کہ میں نے یہاں سے لیا ہے، تاکہ ایک دعا بھی لے. نہیں میں نے بخاری، میں نے کہا بخاری تو 100 سال سے پڑھ رہے تھے تم، تمہیں تو حدیث نظر نہیں آئی، یہ تم نے لی فتاوی رضویہ سے، یہ تم نے لی تاج شریعہ سے، یہ تم نے لی مجھ. ہم ڈانٹ نہیں رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں نام لکھا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے، اس لیے کہ بزرگوں کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں ان کا فیضان آپ پر دگنا ہو جاتا ہے. تو جو ہے امام قسطلانی جو ہیں وہ امام سیوطی کے شاگرد ہیں، شارح بخاری ہیں. انہوں نے، امام قسطلانی نے ایک کتاب لکھی سیرت پر المواہب اللدنیہ، اور ساری اپنے استاد کی کتاب خصائص الکبریٰ سے لی، یعنی ان کی کتاب سے نکل کر کے پوری کتاب لکھ دی. شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں، جب امام سیوطی جیسا اللہ کا ولی جو 75 دفعہ سر کی آنکھوں سرکار کو دیکھ چکا ہو، وہ جب محب الدنیا علامہ قسطرانی مصری کے دیکھنے لگے تو کہنے کہ بلا کر لاؤ اس کو، بلا کر لایا، فرمایا سب تو نے میری کتاب تو چرایا. کہنے لگا حضور تو کہا میرا نام کیوں نہیں لکھا تو نے میری کتاب کا نام؟ فرمایا اٹھ کے جا یہاں سے، میں تجھے شاگرد نہیں مانتا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بستان المحدثی میں لکھتے ہیں پورے مصر کے بڑے بڑے علماء کا جرگہ وہ لے کر آئے، امام سیوطی مزار میں چلے گئے لیکن معاف نہیں کیا. یہ تک، یعنی اس سے بزرگ ناراض ہوتے ہیں. یعنی ہم نے کتابیں نام نہیں، نام سے مراد یہ تھا کہ تو ہماری کتاب کا نام لکھے گا تو لوگوں کی نظروں سے ہمارا نام گزرے گا اور وہ پیاری حدیث گزرے گی، ان کا دل خوش ہو کر ہم کو دعا دیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. مقصد سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ترتیب ہوتی ہے حوالہ دینے کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. فتاوی مصطفویہ کا پہلا فتویٰ ضرور آپ نے پڑھنا ہے، محرم الحرام کے دن چل رہے ہیں، اس پر محرم شریف کے حوالے سے بڑا زوردار ایک لائن کا جواب ہے سرکار مفتی اعظم ہند کا، وہ سننے جیسا ہے، غور کریں آپ. فتاوی مصطفویہ، سوال پوچھا جا رہا ہے، مسئلہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سوگ منانے کو مفتی شرع نے بتایا حرام ہے. زید کہتا ہے کہ جب ذکر شہادت ہوتا ہے تو لوگ روتے ہیں، یہ کیوں کر؟ اگر سوگ حرام ہے تو پھر لوگ روتے کیوں ہیں؟ ایک مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام حسن حسین کا سوگ کرنا حرام ہے، سوگ نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا جی سوگ نہیں کر سکتے تو ان کا جب ذکر کرتے تو ہمیں رونا آتا ہے، ہم روتے ہیں. کیا سکوت کے عالم میں سننا چاہیے؟ نہ خوشی کرے، نہ رنج کرے، نہ غم کرے، حکم بیان فرمائے. جواب سنیں، توازن، جواب، سوگ منانا اور بات ہے. فرما سوگ منانا اور بات ہے اور ذکر شہادت میں رقت کا تاری ہو جانا اور بات ہے. بیلنس آ گیا، یہی جھگڑا چل رہا ہے کئی دنوں سے. تو میں نے کہا میں نے تو پہلے بھی ایک جگہ وضاحت کی ہوتی، لیکن دیکھیں سرکار مفتی اعظم ہند کی سند سامنے آئی. فرما سوگ منانا اور بات ہے اور ذکر شہادت میں رقت تاری ہونا اور بات ہے، واللہ عالم، اللہ اس کی مراد جانتا ہے. ایک لائن میں جواب دے دیا اور ایک بہت بڑے طوفان سے امت کو بچا دیا. مسئلہ نمبر دو، توجہ ہے، عربی اور اردو، اچھا درود پاک پڑھیے ذرا. ہاں مسئلہ، محرم میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ صرف امام علی مقام کی نیاز ہونی چاہیے. سرکار مفتی اعظم سے پوچھا گیا کہ محرم شریف میں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ صرف امام علی مقام کی نیاز ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں. جواب، یہ سب باتیں غلط ہیں اور یہ ان کی اپنی اختراع ہے. اور سوال میں یہ بھی پوچھا گا، اور ہرے کپڑے پہننا چاہیے، روٹی اور بسکٹ کا لنگر اوپر سے لٹانا چاہیے، قلادہ جس میں سرخ اور ہرے گنڈے رنگ کیے پڑے ہوں وہی پہننے چاہیے، ان کو گلے میں پہننا چاہیے، عطر نہ لگانا چاہیے، 10 سے 13 دن تک گھر میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، کام چھوڑ دینا چاہیے. یہ خود ساختہ بناوٹی غم، ٹوپی ڈرامہ، اس کو سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں. اوپر بیان کر دیا کہ ذکر سے اگر غیر اختیاری رقت چلی جائے آ جائے تو وہ محمود ہے. بناوٹ حرام ہے، بناوٹ کہ ٹائم پر پگڑی پھینکیں گے، ابھی 5 منٹ باقی ہے تو تقریر چل رہی ہے، ٹائم آ گیا تو پھر شیروانی کھلے گی آہستہ آہستہ، سمجھ رہے میری بات؟ 15 منٹ تک شیروانی باندھ کے تقریر کرنی ہے، 15 منٹ کے بعد شیروانی کے بٹن کھلیں گے، اس کے بعد پگڑی کھلے گی، پھر منہ پر ماریں گے. تو یہ سارے ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ شریعت میں جائز بولیے نہیں ہے. ان کی شان سن کر کہ اتنے عظیم لوگوں کو بے دردی سے شہید کر دیا اس پر اگر رقت تاری ہو جائے اور آنسو آ جائے تو یہ بہت نیک بات ہے. اسی کو مفتی اعظم ہند آگے کہہ رہے ہیں، یہ جو انہوں نے قید لگائی ہے نا کہ یہی کرو گے، یہ نہیں کرو گے، جھاڑو نہیں لگاؤ گے، یہ نہیں کرو گے، فلانا نہیں کرو گے. بلکہ مجھے کسی نے کہا، وہ کہتے ہیں تم عاشورے کا روزہ رکھتے ہو، تم یزیدی ہو. میں نے کہو کیوں یزیدی ہے؟ 10 کو تو امام حسین شہید ہوئے تھے. تو میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہنے کہ ہم رات سے لے کر عصر تک فاقہ کرتے. میں نے کہا بے تو فاقہ کر رہا ہے تو روزہ رکھ کے ہم بھی تو کچھ نہیں کہہ رہے، جب فاقہ ہی کر رہا ہے تو روزہ رکھ لو، فاقہ کرو تو محبت والے اور روزہ رکھو تو یزیدی. سوچ دیکھ رہے ہو آپ؟ توجہ ہے، تو قربان جائیے ان اماموں پر کہ جنہوں نے ہمیں سنی بنایا. تو حضرت مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہ ساری باتیں غلط ہیں، اس کا التزام غلط ہے کہ یہی ہوگا دوسرا، یہ سب غلط ہے، یہ محرمیوں کے اختراع ہیں کہ جو نکل کے ایسی سی باتیں کرتے ہیں. ایسا کہنا اور کرنے والے پر توبہ لازم ہے. یہ دو مسئلے میں نے آپ کے سامنے حصول برکت کے لیے فتاوی مصطفیہ کے ساتھ پڑھے ہیں. اللہ اکبر. یہ سرکار مفتی اعظم ہند عالم اسلام کا مقام ہے. تائیو شریعہ کو تو آپ نے زیارت کی ہے نا, ان کے علمی غلغلے کو بھی آپ نے دیکھا. ہاں تو کسی لکھنے والے نے اسی کلام کے آخر میں لکھا کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا, یعنی جن کے ذرے کو تاج الشریعہ کہا جائے تو محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. آپ کا کوئی ثانی نہیں, تو جن کی صحبت میں بیٹھ کر خود تاج الشریعہ کہتے ہیں میں سرکار مفتی اعظم کے پاس بیٹھتا رہا بیٹھتا رہا بیٹھتا رہا بیٹھتا رہا, پھر ایسا کرم ہوا کہ کتابیں ایسی حل ہو گئیں کہ سوال سامنے آتا تھا عبارت دماغ میں اترنا شروع ہو جاتا. اللہ رب العالمین صالحین کی محبت کے صدقے ہمارے سینوں کو صاف کرے, اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے اور حضور شیخ الحدیث صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی حاضری کے صدقے, کیونکہ یہ صاحب نسبت سرکار مفتی اعظم سرکار قطب مدینہ سے آپ کی نسبت ہے, اللہ رب العالمین قبلہ شیخ الحدیث صاحب اطال اللہ بقاءہ دامت برکاتہم العالیہ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری زبانوں کو لذت سے بچائے, ہمارے ارادوں کو لذت سے بچائے, اپنے اسلاف کی اتباع عطا فرمائے. یہ تقریر نہیں تھی, یہ چند بنیادی نقوش تھے, یہ چند بنیادی نقوش تھے جو یاد کرنے تھے. اسی طرح بیٹھیے, ایک منقبت کے دو شعر مفتی اعظم ہند کے پڑھ دیے جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد فاتحہ شریف ہوگا. اشرف بھائی لنگر فاتحہ شریف ہوگا, شیخ الحدیث صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے, پھر آپ بیٹھیے لنگر کھائیے. یہ تو یعنی بدن کی غذا جو مل گئی ہے, اب روح کی غذا مل گئی ہے, بدن کی غذا بھی تیار ہے آپ کے لیے. اس لیے کہ مقصد کھانا نہیں ہوتا. ایک دن کہا یہ تم کیا کھاتے پیتے رہتے ہو, میں نے کہا تو 200 کلو کا روزہ رکھے ہو گیا ہے. کہہ رہے کھانا پینا دین ہوتا ہے, میں نے کہا ہاں کھانا پینا دین ہے. میں نے کہا حرام کھاتے ہوتے لیکن حلال, میں نے کہا حرام حلال کا ختم فرق کرنا یہ تو دین ہی ہے نا. مسئلہ کھانا نہیں ہوتا, مسئلہ نسبت ہوتا ہے. ایک زعفرانی بریانی توجہ کرنا, بہترین بچیا کے گوشت کی بنے, اور پتا چلے علاقے کے سٹوری انتقال کر گئے تھے ان کا تیجا ہے. اب بریانی ہے بڑی زبردست, لقمہ پھیکا ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن گیارہویں بنی اور سوکھی روٹی ہو اور پتا چلے گوشت پاک کی ہے, تو بتائیے اس روٹی میں لذت آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو کھانے کا کوئی دخل نہیں ہوتا, نسبتوں کا اور ذائقے کا دخل ہوتا.